تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشف بھائی, اور وہاں سے شروع کرو مسلم نیشنل کمیونزم.
مسلم نیشنل کمیونزم کی بنیادیں ان جدید مدارس سے اٹھتی ہیں جو 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں زار سلطنت کی مسلم کالونیز میں پروان چڑھے. مسلم قومی کمیونزم اشتراکی فکر سے بہت زیادہ متاثر ہوا, خاص طور پر آٹو باور کے کام سے.
آٹو باور
جس نے ڈاکٹر صاحب اس کا مجھے سمجھا, جس سے ایکسٹرا ٹیریٹوریل کالونیل اکانومی اٹانومی سوری کلچرل اٹانومی ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلچرل اٹانومی کا نظریہ تخلیق کیا. یہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پتا چلا مجھے.
آٹو باور ایک اشتراکی مفکر تھا, آسٹرین تھا بنیادی طور کے اوپر, جس نے قوم پرستی اور اشتراکیت کے جو تعلق ہے اس کے اوپر بہت سا کام کیا. اور اس نے یہ کہا کہ اشتراکی ریاست کے اندر قومی تشخص کے تحفظ کی ضمانت دی جانا چاہیے, اور اشتراکیت گوکے یعنی ویسے تو ایک طبقاتی جد و جہد ہے, اور ظاہر ہے کہ مزدور مزدور ہے, وہ کہیں کا بھی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ مزدور کی جو آپ سمجھیے کہ شخصیت کی تعمیر ہے, وہ جس طریقے سے وہ سرمایہ کے نظام میں اپنے حقوق کی جد و جہد کرتا ہے, اس کا ایک ثقافتی پہلو بھی ہے, اور وہ ثقافتی پہلو جو ہے وہ نکلتا ہے اس کی قومی تشخص سے. لہذا سرمایہ دارانہ اشتراکی تنظیم کے اندر قومیتوں کو اپنے تشخص کو اجاگر کرنے کا موقع دینا چاہیے اور ہونا چاہیے. اب آسٹریا کے اندر اشتراکی جد و جہد ان معنوں میں ہے. آسٹریا جو تھا بہت بڑا وہ سلطنت تھی, آسٹرو ہنگیرین امپائر, یعنی ایک زمانے میں وہ جو ہیبسبرگ جو حکومت کرتے تھے خاندان وہاں, ان کی سلطنت اسپین سے لے کے نیدرلینڈس تک پھیلی ہوئی تھی, اور یہ تمام ممالک انہیں کے زیر تسلط تھے, یہ سب جو یورپ کے مشرقی اور یورپ کے مرکزی ممالک, یعنی یہ سب چیکوسلوواکیہ یعنی ان کی جو تھیں سرحدیں عثمانی امپائر. تو وہاں کثیر الاقوام یعنی قومیتیں, بہت سی قومیتیں تھیں, جرمن تھے, سلاف تھے, یوگسلاو اور مختلف قومیتیں تھیں. تو اس لیے وہاں یہ قومیتوں کو کلچرل اٹانومی دینا وغیرہ جو ہے وہ بہت اہم تھا, اور اس طرح کی تحریک شروع سے اس مخمصے میں گرفتار تھی کہ جب وہ طبقے کی بات کرتی تھی تو قومی عصبیت کی بنیاد کے اوپر اس کی طرف میلان کم ہوتا تھا. لہذا یہ جو مسلم قوم پرست یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آٹو بار کی فکر جو تھی وہ اس نوعیت کی تھی کہ اس کے نتیجے کے اندر اشتراکیت کے اندر قوم پرستی کے یعنی قوم پرستی یا قومی حقوق کے جد و جہد کا ایک جواز پیش کیا جاتا تھا اشتراکی جد و جہد کے اندر. اب عموماً آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری نیشنل لبریشن موومنٹس ہیں یہ ایک امتزاج ہیں اشتراکیت اور قوم پرستانہ نظریات کا, اور یہ چیز مسلم نیشنل کمیونزم کے اندر بھی ملتی ہے.
اچھا, یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو کالونیل دور تھا اس میں وہاں پہ جو مسلمانوں کے علاقے تھے وہاں پہ دو طرح کے یعنی مدارس قائم تھے, ایک تو جدید اسکول تھے جو کہ اس دور میں بنے, اور ایک پرانک اسکول کہلاتے تھے جہاں پہ اسلامی تعلیمات جو کنزرویٹو اور ٹریڈیشنل ہے وہی دی جاتی تھی. تو یہ جو مسلم نیشنل کمیونسٹ مفکر تھے یہ آٹو بار کے کام سے متاثر ہوئے اور قوم کے کردار کو اشتراکی انقلاب کے لیے لازمی ذریعہ یا راستہ قرار دیا گیا. قوم پرست رہنماؤں کی اکثریت کا تعلق روسی مدارس کے جدید اداروں سے تھا, اور وہ قرآنک مدارس کے شدید مخالف تھے, اور یہ قرآنک مدارس جو ہیں یہ اسلامی اتحاد اور اسلامک یونٹی پر ہی زور دیتے تھے. مسلمانوں میں سامنے آنے والی سب سے اہم قوم پرست قومی یا قوم پرست کمیونسٹ پارٹی کا نام ہمت پارٹی تھا, جو کہ 1904 میں باکو میں قائم ہوئی. بولشویکس نے اس پارٹی کو انقلاب سے پہلے کے زمانے میں باقاعدہ تسلیم کیا, لیکن ان کے ساتھ یعنی مرج ہونے کو انضمام کو مسلمانوں کی علیحدہ نفسیات ہونے کے باعث اور ہمت پارٹی کی ایک اپنی خاص تاریخ ہونے کی وجہ کی بنیاد پر 1920 تک جو ہے وہ اس کو رد کیا اور یعنی ان کے ساتھ کوئی مرجر نہیں کیا. ہمت پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ یعنی قوم پر افسانہ تھی, ریڈیکل نیشنلسٹ تھی.
جی تفاصیل آپ چلتے چلے, اگر کسی کو اشتباہ ہو یا کوئی پوچھنا ہو پوچھیں, تو ورنہ کوئی ضروری نہیں کہ میں کچھ ایج کروں.
جی مزید یہ کہ قومیتوں میں برابری پر لینن نے بہت زور دیا تھا, اور اس کی وجہ سے اشتراکیت نے شدت پسند اور انقلابی قوم پرست ایلیٹ کو بہت متاثر کیا تھا, کیونکہ لینن بھی اس چیز پر اس کے اندر کچھ نہ کچھ وہ زور موجود تھا. اور بولشویک کی جو پالیسی تھے اس نے عوام کو متحرک کرنے اور جو انڈر گراؤنڈ کام کرنے کی ٹیکنیک اس نے بنائی تھی وہ بھی ایک بہت متاثر کن تھی, اور اس کی وجہ سے یعنی یہ جو قوم پرست کمیونسٹ رہنما تھے یہ اس طرف مائل تھے. قومیتوں میں برابری پر لینن نے جو زور دیا تھا اس کی وجہ سے بھی قوم پرستوں کے لیے انتہائی پرکشش ہو گئی تھی اشتراکی جدوجہد, اور خاص طور پہ بولشویک کا زار انتظامیہ کی مستقل مخالفت کرنا یہ بھی ان کے لیے, کیونکہ زار جو ہے وہ اپنا بھی دشمن سمجھتے تھے جو قوم پرست مسلمان. اشتراکی اور قوم پرستانہ مفادات یکجا ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے, اور سلطان گلیب جو کہ مسلمانوں کا قوم پرست مسلم کمیونسٹ مفکر اور لیڈر تھا, اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنی قوم کی محبت نے اشتراکیت کی طرف مائل کیے. اس اشتراکیت اور مسلم قوم پرستی کے انضمام میں عام طور پر اس کے نتیجے میں تاریخ کی جو ہے ایک نئی تعبیر کی جاتی ہے, ری انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے, اور اسلام کی مذہبی اور روحانی تعلیمات کا رد کیا جاتا ہے, اور سیاسی اور آرٹسٹک اور ادبی کاموں کو اجاگر کیا جاتا ہے. قوم پرست کمیونسٹ جو ہیں وہ چنگیز خان اور تیمور لنگ کے ویسے ہی پرجوش مداح تھے جیسے عطا ترک کے مداح ہمیں ٹرکی میں نظر آتے. قبل از انقلاب کے دور میں اشتراکی دھڑے قومی لبرل پارٹیوں کے ساتھ نتھی رہے, حتیٰ کہ 1917 سے 1921 کے دور میں قومی اور قوم پرست کمیونسٹ پارٹیوں میں مستقل دو طرفہ آنا جانا رہا, لوگ ادھر سے ادھر آتے جاتے رہے. 1920 میں آذربائیجان کا صدر بننے والا امین رسول زادے 1919 تک ایک کٹر بولشویک تھا, دوسری طرف شریف مونوٹوئے جو کہ ایک قوم پرست بکشیر تحریک کا رہنما تھا. اسٹالن کی بنائی گئی کابینہ جو کہ مسلمانوں کے امور سے متعلق تھی, اس کا نائب صدر یہ بن گیا تھا شریف مونوٹوئے. اور ویسے اور بھی ایسے کئی ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. 1917 میں قائم ہونے والی مارکسزم کی کازن کمیٹی جس کے رہنما گلیب اور ویلیڈو تھے, نے جو عرضی لینڈ ریفارمز تھیں اس کی بولشویک پروپوزل کو روسیوں کے تاتار علاقوں سے بے دخل کرنے کا ذریعہ جانا. یعنی جو مارکسزم کی ایک کازن کمیٹی بنی تھی اس نے ہمیشہ یہی اس چیز کو جو لینڈ پروپوزلز تھے اس کو یہی اس نظر سے ہی دیکھا کہ یہ تاتار علاقوں سے روسیوں کو بے دخل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے, اور اسی کمیٹی کے مطلب نائب صدر وغیرہ مسلمان قوم پرست رہنما تھے. بولشویک کو اشتراکیت کے تحفظ کے لیے قائم کی جانے والی قومی کمیٹیوں کو ختم کرنے والی تحریک چلانی پڑی جو کہ مسلم علاقوں میں منظر عام پر آئی تھی, اور جو 1917 اور 1918 میں بولشویک کے ساتھ اقتدار میں شامل رہی. مسلمانوں کو ایشیائی مملکتوں میں رشین کمیونسٹ پارٹی کی شاخوں کی قیادت سے قصداً بے دخل کیا گیا. سول وار کے دوران بولشویک کو حاصل تاتار اور ترکوں کی حمایت کی وجہ سٹالن کی جانب سے اقلیتوں کو دی جانے والی رعایتوں کا نتیجہ تھا.
لینن کی جانب
جی اچھا سٹالن لکھا بہت سے ترک تاتار اور آذربائیجانی قوم پرست رہنماؤں کو ریاست اور پارٹی کی قیادت میں شامل کیا گیا. اس میں سب سے اہم کمیٹی آف نیشنل افیئرز کا قیام تھا. اس کا سب سے اہم یونٹ نیرکومیٹ وتھ مسکون تھا. اسے اقلیتوں کے لیے ان کے قومی امور کو مینج کرنے میں زیادہ حصہ قرار دیا گیا اور قوم پرستوں نے اسی چیز کو قومی مطالبات کو پیش کرنے کا ذریعہ جانا. قوم پرستوں نے سول وار کو روس سے آزادی کی جنگ میں پہلا قدم سمجھا. ایک قوم پرست تاتار ہنسیا مظفر نے 1925 میں لکھا کہ ہمیں ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹیریٹ سے خائف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ رشین پرولٹیریٹ اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد جو ہے وہ یورپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. یہ یورپ کا مطلب ڈاکٹر صاحب ویسٹرن یورپ ہے,
مغربی یورپ,
مطلب وہ ان کا کامن دشمن تھا.
ہاں مطلب یہ کہ وہ یعنی اس میں جو چیز دیکھنے کی ہے وہ دو ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنے کی ہے مسلم نیشنل کامنزم کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے, اور دوسری یہ دیکھنے کی ہے کہ ان سے بلشویکیوں کا تعلق کیا تھا. دوسرے سوال کا جواب ایک معنی میں تھوڑا سا مبہم ہو گیا ہے, لہٰذا میں اس کی طرف پہلے بات کروں گا. تو اصل بات یہ تھی کہ سول وار کے اندر قوم یعنی لینن کی حکمت عملی یہ تھی کہ اس نے کہا کہ سوویت انقلاب کسی قوم کا انقلاب نہیں ہے بلکہ وہ قومیتوں کے تشخص کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. لہذا قومیتوں کو جو بھی آزادیاں ان کا جائز حق ہے جو قوم پرستی بیان کرتی ہے اس کو ہم دیں گے. لہذا عملاً زار اور امریکہ اور برطانیہ کی آرمی کے خلاف جو لوگ لڑے ان علاقوں میں آذربائیجان میں اور ازبکستان میں, وہ جو علاقے تھے مسلم علاقے تھے وہ سب کمیونسٹ نیشنلسٹ تھے, جیسے ہمت کی جماعت تھی یا دوسری جماعتیں وغیرہ وہ لڑی, اور وہ بولشیوکس کے سب سے قریب اور سب سے زیادہ جانسار حلیف کے طور کے اوپر برطانیہ اور امریکہ اور زار کے خلاف لڑے. تو انہوں نے اشتراک عمل کیا سول وار میں, اور سول وار کے نتیجے میں جہاں جہاں سے بھی زار کا ایڈمنسٹریشن ختم ہوا وہاں مشترکہ حکومتیں بنی. نیشنلسٹ مسلم نیشنلسٹ بھی اس کے اندر شریک تھے اور بولشیوک بھی اس کے اندر شریک تھے, اور لینن نے اسے تسلیم کیا کہ آزاد حکومتیں ہوں گی. چنانچہ یہ سب علاقے آزاد ہو گئے, یعنی روس کا ان کے اوپر سے اثر ختم ہو گیا, ان کی اپنی اپنی حکومتیں قائم ہو گئیں. 1919 سے لے کے 1923-24 تک یہ آزاد یعنی ریاستیں کے طور کے اوپر جو مسلم اکثریتی علاقے تھے وہ آزاد ریاستیں تھیں, اور ان کے اندر اس طرح کے عمل سے بولشیوکیوں اور مسلم قوم پرست جماعتوں کی حکومتیں تھیں. تو پہلے تو یہ چیز واضح ہو جانا چاہیے کہ سول وار کے اندر بولشیوکس کے سب سے قریبی حلیف مسلم قوم پرست جماعتیں تھیں انہوں نے کی, اور انہوں نے اس کا وجہ. اچھا دوسری یہ تو ایک چیز ہے, اس میں کوئی ابہام ہے تو ہم اس پہ گفتگو ابھی کر لیں, اس سے پہلے میں دوسری طرف سے نہیں اوکے. تو ایک چیز تو یہ اچھی طریقے سے سمجھ گیا, لہذا جو فتح حاصل ہوئی یعنی لینن کو اور بولشیوکیوں کو زار کے اوپر اور امریکہ اور برطانیہ کے اوپر اور فرانس کے اوپر, وہ مسلم قوم پرست جماعتوں کے اس طرح کے عمل کے نتیجے میں حاصل ہوئی, ورنہ وہ ان کو اتنے آسانی سے شکست نہ دے سکتے. اور غلط فہمی یا آپ سمجھو کہ ہو سکتا ہے لینن سنسیئر ہی ہو, ہم نہیں جانتے, کوئی کہہ نہیں سکتا, لیکن یہ کہ یہ اس کے جو پریزمپشن تھا مسلمان قوم پرست پارٹیوں کا وہ یہ تھا کہ یہاں ہمیں کمیونزم تو چاہیے, ہم کمیونزم میں تو ہمیں کمیونزم یا کمیونسٹ نظام کے تسلط میں تو ہمیں کوئی مذاقہ نظر نہیں آتا, ہم روسیوں کو یہاں سے نکال دینا چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ روسی ہمارے معاملات میں دخیل ہوں, روسی ہمارے وہ ہوں وغیرہ. لہذا اب ہم نے جو ہے وہ یہ قوم پرست جد و جہد معلوم ہے کہ ہر جگہ جو زار نے روسیوں کو اقتدار دے دیا تھا اس سے وہ بے دخل ہو جائیں گے اور ہمیں وہ قبضہ ہوگا, اور وہ سمجھتے تھے کہ بولشیوک اس رائے کے حق میں ہیں اور بولشیوک وہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ جو یعنی ان کو اپنا قومی اقتدار قائم کر کے کس طرح کی ریاست قائم کرنے کا موقع مل رہا ہے روسیوں کو بے دخل کر کے, یہ وہ سمجھتے ہیں.
ڈاکٹر یہ جو بولشیوک تھے یہ کیا رشین بولشیوک ہی تھے یا
نہیں, مقامی بولشیوک بھی تھے, یعنی بولشیوک پارٹی جو تھی وہ کمیونسٹ پارٹی تھی. ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی اکثریت ان کی تھی کہ یہ کہ روسیوں کی تھی, لیکن ہر جگہ الگ بولشویک پارٹی موجود تھی, ہر جگہ الگ آر ایس ڈی ایل پی بی کی جماعت الگ سے موجود تھی. اس کے اندر کوئی ضروری نہیں کہ صرف روسی تھے, اس کے اندر ازبیک بھی تھے, تاجک بھی تھے, آذربائیجانی بھی تھے, سب تھے اس کے اندر. وہ تھے اچھا, لیکن یہ کہ مدغم تھے, یعنی عموماً یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی بیک وقت ہمت کا بھی ممبر ہے اور بولشویک پارٹی کا ممبر ہے, اس میں وہ کوئی تضاد نہیں سمجھتا تھا. اور وہ اس مسلم کمپرس جماعتیں اور بولشویک جماعتیں خلط ملط ہو کے رہ گئی تھیں, یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ جیسے کہیے کہ عمل کیا. فارملی تو یعنی اسٹرکچر الگ ہوتا تھا, لیڈرشپ مور اور لیس ایک ہی ہوتی تھی, ایک ہی آدمی سینٹرل کمیٹی کا وہ سیکرٹری بھی ہے اور وہی آدمی جو ہے وہ یعنی اس کے ہمت کے حلقے کا وہ بھی ہے یعنی آرگنائزر وغیرہ اس قسم کی. تو اس طرح کے عمل, یہ تمام حکومتیں جو بنی سول وار کے دور میں, یہ سب اس طرح کے مسلم علاقوں میں, یہ سب اس طرح کی حکومتیں, ان معنوں میں کہ ان کے اندر مسلم پرست جماعتیں اور بولشویک جماعتیں بھی. اچھا, اب جو زیادہ اہم بات ہے جو سمجھنے کی, یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا کہ قوم پرستوں نے سمجھا کہ جناب یہ وہ بول, اس کا جو طریقہ وہ یہ جدیدیت کی خصوصیت, اور یہ ہر جگہ ملتی ہے, اور یہ وہ بنیادی کمزوری ہے کہ جو اس کا جو بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہو گیا اور یہ سمجھے, تو وہ یہ ہے کہ جدیدیت اس چیز جدیدیت جو بنیادی مقدمہ لے کے چلتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اسلام میں بھی یہ ہے, مثلا اسلام کے اندر بھی مساوات ہے, نہیں مساوات محمدی. اچھا, اسلام بھی حقوق کا ہے, تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کو بحیثیت ایک مجموعی نظام حیات کے نہیں دیکھا جاتا, بلکہ اسلام کی جزوی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر تطبیق کی کوشش کی جاتی ہے ملحدانہ اور کافرانہ تعلیمات سے, اور اس بنیاد کے اوپر مسلمانوں کو اس ریت پر بابا کیا جاتا ہے کہ دراصل اسلامی یہ جو جیسے کہیے کہ مقاصد شریعہ ہیں وہ مثلا کمیونزم کے ذریعے حاصل ہو جاتے ہیں, یا لبرلزم کے ذریعے حاصل ہو جاتے ہیں, یا قوم پرستی کے ذریعے حاصل ہو جاتے ہیں وغیرہ. تو جو جدیدیت حملہ کرتی ہے اسلام کے اوپر, وہ ہمیشہ جزوی حملہ کرتی ہے, وہ اس کی ہمیشہ دلیل ہوتی ہے یہ بھی اسلام میں ہے, اسلام میں یہ بھی ہے. کیا اسلام آئے گا تو وہاں لوگ برابر نہیں ہوں گے, یا یہ کہ کیا یعنی کچھ بھی قومیتوں کے حقوق نہیں, یہ بھی اسلام میں ہے. اسی لیے جو بنیادی ہتھیار ہے جدیدیت کے خلاف وہ ہے نظام کا, اور وہ ہے کل کا, کہ نہیں ہم جزوی طور کے اوپر یعنی جیسے کہیے کہ اشیاء کو اور پروسیسز کو نہیں دیکھیں گے, کلی طور کے اوپر دیکھیں گے. اسی لیے یہ بنیادی پیش رفت ہے, یہ بالکل ایک سسٹمک فنڈامنٹل جیسے کہیے کہ وہ ہے کہ ہم کل کے اوپر اصرار کرتے ہیں اور نظام کے اوپر اصرار کرتے ہیں, اور اگر آپ کل کے اوپر اور نظام کے اوپر اصرار کریں گے تو پھر اس طرح کے عمل کا زنادقہ اور ملاحدہ کے ساتھ میں ایک پلیٹ فارم سوال ہی پیدا نہیں ہو, ظاہر ہے کہ وہ تو نہ ہوں گے. لیکن اگر آپ نظام کے تصور کو چھوڑ دیں اور کل کے اوپر توجہ نہ کریں بلکہ جو ضیات میں, تو پھر لا تعداد ہر چیز کے اندر آپ کو اسلام مل جائے گا, ہر چیز میں کوئی سب میں اسلام مل جائے گا, کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے اندر آپ تلاش کریں وہاں آپ کو اسلام نہ مل جائے. تو یہی چیز جو تھی اسی یعنی جو ایڈیالوجسٹ ہے, مطلب انہوں نے تذکرہ کیا سلطان گیلیف کا, جو سلطان گیلیف کی جو بنیادی کتاب ہے, ایک تھیرسٹ تھا, اس کی جو بنیادی کتاب ہے اس کا نام ہی ہے اسلام میں اشتراکیت. اشتراکیت کی جتنی تعلیمات ہیں وہ سب قرآن و سنت کے مطابق ہیں, کوئی چیز بھی اس میں جو ہے, یہاں تک کہ خدا کا تصور بھی بقول سلطان کے وہ سلطان گیلیف کے ایک اسلامی ایک اشتراکی تصور ہے خدا اور ایسا تھا. تو مطلب میرا یہ کہ جو جس وجہ سے وہ کامیاب ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے, یعنی جدیدیت جو کامیاب ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہی اس طریقے سے ہے کہ وہ اسلام کے یعنی اسلام کی تطبیق, اسلام کی انفرادی تعلیمات کی تطبیق کرنے کی کوشش کرتی ہے کسی دوسرے نظام زندگی کی یعنی تعبیرات کے ساتھ, اور اس کے اندر اس کو کامیابی ہوتی ہے. وہ پھر اس کے بعد اسلام نظام زندگی کے طور کے اوپر معطل ہو جاتا ہے, اور اسلامی تعلیمات ایک دوسری نظام زندگی کے اندر یعنی ریشنلائزیشن وہ ہوتی. تو یہ دو چیزیں ہیں جی.
تو یہ جو مسلم نیشنل کمیونسٹ تھے انہوں نے روسیوں کو جو ہے وہ استعمار کا ایجنٹ سمجھا, اور انہوں نے اسی بات کی یعنی ان کو ہمیشہ وہ فکر رہی کہ یہ جو ہے سوویت امپائر کو دوبارہ قیام چاہتے ہیں, یعنی بولشویک. قوم پرست کمیونسٹوں, مسلمان کمیونسٹوں کے برخلاف جو صوفی بزرگ تھے وہاں کے, انہیں بولشویکس نے کبھی بھی یعنی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش نہیں کی, اور سول وار کے عروج کے دور میں باسمچی تحریک برپا کی گئی اور اشتراکی اور قومی مسلم قومی نظریات کے خلاف ایک غیر متزلزل تحریک چلائی گئی جو کہ وہاں جس کے اثرات آج تک موجود ہیں. یساویہ اور نقشبندیہ سلاسل کے بزرگ مسلم نیشنل کمیونزم کے سب سے پہلے اور مکمل مخالف تھے. ان صوفیاء نے ایک سنہری تاریخ سنہری مثال قائم کی ہے تاریخ میں, جس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے قوم پرستی اور اشتراکیت کے خلاف ایک اسلامی انقلابی جدوجہد برپا کی جا سکتی ہے, اور کس طرح لوگوں کا ایمان ریشنلسٹ مابعد الطبیعات اور اخلاقیات سے اٹھایا جا سکتا ہے. 1923 سے 28 تک کا دور نیشنل کمیونسٹوں کے لیے ایک سیاہ دور تھا. نو آبادیات پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے ساتھ ہی بولشویکس خود مختاری اور ڈی سینٹرلائزیشن چاہنے والوں پر ٹوٹ پڑے. 1923 میں گلیف کی پہلی دفعہ گرفتاری قوم پرست کمیونسٹوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا نے قوم پرستوں کے گرد گھیرا تنگ ہونے کا اشارہ دیا, اور ان کی قیادت زیر زمین چلی گئی, اور اسی طرح ان کی جتنی تنظیمیں تھیں وہ بھی زیر زمین چلی گئی. نیشنل کمیونسٹوں کے تمام اہم منصوبے مکمل طور پر ناکام ہو گئے, مثلا وسطی ایشیا کی تقسیم کی مخالفت, سیکرٹ ای آر کے پارٹی کے کام کو تیز کرنا, اور یہ ہے ڈاکٹر صاحب سائرلک اسکرپٹ کو متعارف کیے جانے کی مخالفت کرنا. یہ نہیں ملا مجھے کیا
نہیں جی, مطلب یہ کہ وہ وہاں بھی جو رسم الخط تھا وہ عربی تھا, تو اس کو ہٹا کے وہ روسی رسم الخط نافذ کرنے کی کوشش, سائرلک اسکرپٹ کہتے ہیں, تو وہ اس کی مخالفت, یعنی وہ
یہ سارے تحریکیں ناکام ہو گئی. سٹالن کے اقتدار پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے ساتھ ہی قوم پرست نیشنل کمیونسٹوں کو بری طرح کچل دیا گیا, زیادہ تر رہنماؤں کو قتل کر دیا گیا. سلطان گلیف کو 1928 میں 10 سال قید بامشقت دی گئی, اور 1939 میں جیل میں قتل کر دیا گیا. اب ایک اصطلاح وہاں پہ مشہور تھی, سلطان گلیفزم, اور یہ سوویت قانون کی نظر میں سلطان گلیفزم جو ہے وہ ایک جرم بن گیا, اور یہ سلطان گلیفزم کے دو سمجھے کہ اس کی دو اہم فکریں تھیں. پہلی تو یہ کہ پرولتاری قومیتیں پرولتارین نیشن تھیسس, اور دوسرا جو ہے وہ کرٹیسزم آف سوشلسٹ امپیریلزم. تو ان دونوں پر اب ہم تھوڑی سی تفصیل ہے کہ یہ دو فکر جو ہے سلطان گلیف نے پیش کی تھی, ایک پرولتیرین نیشن کا نظریہ اور دوسرا اشتراکی استعمار کی تنقید. تو پرولتیرین نیشن کا جو اب اس میں یہ پرولتیرین نیشن کا نظریہ یہ تھا کہ جو مارکس کی پیشنگوئیاں تھیں کہ انقلاب جو ہے دنیا کے سرمایہ دارانہ نظام کے جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقے ہیں لائک انگلستان وغیرہ وہاں پہ آئے گا, اس کے برخلاف سرمایہ دارانہ نظام جو ہے دنیا کے کمزور ترین حصے میں آ سکتا ہے, یعنی ویکسٹ لنک ان دا چین جو ہے سرمایہ داری کے درمیان اس میں آ سکتا ہے. یہ سلطان گلیف کا خیال تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ استعمار نے جو عالمی بورژوا تھا اور عالمی پرولتیریت یعنی ان کو الگ الگ متحد کر دیا تھا, پوری دنیا کا بورژوا ایک جگہ ہو گیا تھا اور پوری دنیا کا پرولتیریت ایک جگہ ہو گیا تھا. لہذا ان کا یہ خیال تھا کہ ترقی یافتہ صنعتی ملکوں جب کمزور ترین پرولتیریت جو ہے وہ اگر کسی جگہ سیاسی قوت پر قبضہ کر لیں تو جو ترقی یافتہ صنعتی ملکوں اور علاقوں کی پرولتیریت ہے وہ ان کی مدد کو فوراً آئے گی, کیونکہ پرولتیریت تو پوری دنیا میں ایک ہے. لہذا ڈکٹیٹرشپ آف پرولتیریت جو ہے وہ بہت تیزی سے ملکی سرحدیں عبور کر لے گی اور اسے ٹرانسینڈ کر لے گی. تو گلیز نے لینن کو بیسکلی بالکل یعنی لینن کی الٹی تعبیر کی, اور اس نے یہ کہا کہ دنیا میں ظالم اور مظلوم طبقے نہیں ہیں بلکہ ظالم اور مظلوم قومیں ہیں, دنیا جو ہے ظالم اور مظلوم قوموں میں تقسیم ہے, اور جو مظلوم قومیں ہیں وہ پرولیٹیریٹ نیشنز ہیں, اور وہ ان کی پسماندگی جو ہے اسی کی وجہ سے ہم اسے پرولیٹیریٹ نیشنز کہہ سکتے ہیں. تمام نو آبادیاتی مسلمان جو ہیں وہ پرولیٹیریٹ عوام ہیں, اور مسلم معاشرے کے تقریباً تمام طبقے کالونسٹوں کے ہاتھوں پسے ہوئے ہیں. تمام طبقوں کو پرولیٹیریٹ کہلائے جانے کا حق ہے. مسلمان ملکوں میں موجود قومی آزادی کی تحریکوں کا کردار اشتراکی انقلاب کا سا ہے. اشتراکیت کے لیے جنگ قوموں کے طبقات کے مابین ہے, نہ کہ معاشرتی طبقات کے درمیان, یعنی کلاسز کے درمیان کشمکش نہیں ہے بلکہ نیشنز کے درمیان یہ کشمکش ہے. سوشلزم جو ہے وہ سوشلزم کی جدوجہد وہ قوموں کے درمیان جنگ ہے, نہ کہ طبقات کے درمیان. ہمیں تاتاریوں کے بڑے زمینداروں کے ہاتھوں تاتار کسانوں کی مظلومیت کی بات ترک کر دینی چاہیے, بلکہ تاتاریوں کی عمومی پسماندگی کی بات کرنی چاہیے. اشتراکی انقلاب قومی شعور کو ختم نہیں بلکہ اسے مضبوط کرتا ہے. اپنے مجموعی طور پر یا من حیث القوم پسماندہ اور مظلوم ہونے کے شعور ہی کی بنیاد پر ایک قوم پرولتاریت بن سکتی ہے. لہذا قوم کے اندر معاشرتی طبقات کے مابین جدوجہد کو لا متناہی یا غیر معینہ دور تک مؤخر کر دینا چاہیے. تمام طبقات کو ترقی کی جدوجہد میں متحد ہو جانا چاہیے. لہذا پرولتیریت نیشن میں ڈکٹیٹرشپ آف پرولتیریت کا قومی کردار ہوتا ہے, نہ کہ طبقاتی کردار. ان قوموں کو طبقاتی کشمکش کے بغیر انقلاب لانا ہوگا. ابراہیم گوف جو ایک مسلمان قوم پرست تھا کے مطابق, وہ چیز جو کہ متحد کر دے وہ جذبہ قومی جذبہ ہوتا ہے. یہ جذبہ طبقاتی جذبات سے بالاتر اور ارفا ہے. ہمیں لازمن قومی بنیاد پر متحد ہو جانا چاہیے. اشتراکی انقلاب کو لازمن قومی انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے. اور یعنی یہ بات یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان دا انٹرسٹ آف ڈیولپمنٹ ترقی کے مفاد میں جو ہے اشتراکی انقلاب کو یہ چاہیے کہ وہ قومی انقلاب کے لیے راہ ہموار کرے. تو یہ پرولتیریت نیشنز کا نظریہ تھا. اور دوسرا جو اس نے کریٹیسائز کیا اشتراکی استعمار کو, تو سلطان گلیریزم کے دوسرے اہم نظریے کی وجہ سے بھی قوم پرستانہ رجحان کا پایا جانا ضروری تھا, یعنی پرولتاری استعماریت کی تنقید. مسلم ریاستوں میں ڈکٹیٹرشپ اور پرولتاریت نے سول اور سیاسی انتظامیہ کو لفظ لکھا ہوا رسیفائی کر دیا تھا, یعنی اس میں روسی جو ہیں ان کو اوور ویلمنگ طور پر لے آئے تھے. جہاں تک مقامی بولشویک پارٹیوں کی آفیشل لیڈرشپ کا سوال ہے, وہ مکمل طور پر روسی تھی. مزید یہ کہ سلطان گیلیف نے ایمینوئل کی تھیوری آف انیکول ایکسچینج کو واضح طور پر محسوس کر لیا تھا, اور اس کا خیال تھا کہ آنے والے دور میں جو ہے یہ کبھی بھی مساوات جو ہے وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہوگا بلکہ ایک اور آپریشن ہوگا. اس نے 1918 میں لکھا کہ اگر انگلستان میں انقلاب آیا تو پرولتاری نو آبادیات پر ظلم کو جاری رکھیں گے اور بورژوا کی پالیسیوں کو جاری رکھا جائے گا. اس ظلم کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان عوام کو ایک ایسی کمیونسٹ تحریک کے زیر سایہ متحد کریں جو کہ ہماری اپنی اور خود مختار ہو. اسی نظریے کی بنیاد پر اس کے خیال میں اشتراکیت صرف اس وقت ایک ہیومننگ فورس, اس کا ترجمہ پتا نہیں کیا ہوگا, ہیومنائزنگ فورس, ہیومنائزنگ فورس ہو سکتی ہے جب اس کی وکالت ایسی قومیں کریں جو کہ پسی ہوئی ہوں, اپریسڈ ہوں. سوویت روس ایک ٹرانزیٹری فینومینا ہے, ایک عارضی اور یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے. روسیوں کی بالادستی کو روسیوں کے اوپر قوموں کی ڈکٹیٹرشپ سے لازمن تبدیل کرنا ہوگا. یعنی جو روسیوں کی ایک ہیگمنی اس کے خیال میں قائم تھی, اس ہیگمنی کو ریپلیس کرنا ہوگا ڈکٹیٹرشپ, ان پسی ہوئی قوموں کی ڈکٹیٹرشپ. نیشنل کمیونزم کا مقصد کمیونزم کو ایک قومی رنگ دینا تھا. مارکسزم کو اور اس کی لیننسٹ تعبیر کو کبھی بھی اخلاقی بنیادوں پر ان پر اعتراض نہیں کیا گیا. مارکسسٹ اور نیشنل کمیونسٹ کے معاشرتی آئیڈیل یکساں تھے, یعنی مساوات کی ادارتی صف بندی کے ذریعے آزادی کا حصول, مساوات قوموں کے درمیان نہ کہ طبقات کے درمیان. قومی تاریخ کی اثر نو تعبیر کی جانی چاہیے ان کے خیال میں, یا کی گئی تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ مسلمان ایک اشتراکی قومی نظریے اور عمل کے حامل ترقی پسند لوگ ہیں. قبل از انقلاب جدیدیت کو کمیونزم کے براہ راست پریڈیسیسر کی حیثیت سے پیش کیا گیا.
ہاں مطلب میری بہت تفصیل اور بہت میرے خیال میں بہت کلیئر ہے یہ بات. جو بنیادی بات وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ جو بنیادی بات وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے اس یعنی تضاد کو ٹیکل کیا کہ لینن نے تو یہ کہا تھا میاں کہ یہ سب جو انقلاب آ رہا ہے اس کے نتیجے کے اندر قومی تشخص برقرار رہے گا, اور اس کے نتیجے کے اندر قومیتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ حقوق جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے. اب یہ حقوق جو ہیں, سب سے پہلا سوال تو یہ کہ یہ کہاں سے آتے ہیں, قوم کے کیا حقوق ہیں, یہ کہاں سے یہ آتے ہیں قوم کے حقوق. تو ظاہر ہے یہ وہی جسے آتے ہیں وہی, یعنی اس کو تصور کرنا, قوم کو تصور کرنا فرض کے مماثل, یعنی یہ کہ حقوق تو فرد ہی کے ہیں مطلب, اور حقوق فرد کے جو حقوق آتے ہیں وہ آتے ہیں لبرل تھیوری سے, اور تو کوئی تھیوری حقوق کی بات نہیں کرتی. لبرل تھیوری جو حقوق فرد کو تعویز کرتی ہے کہ مثلا یہ اس آدمی کو جو ہے حق ہے کہ اس کی جو رائے ہو وہ رکھ سکتا ہے, اور جیسے کہ اس کو حق ہے کہ زمین کے اوپر یعنی اس کی ملکیت یعنی قائم ہو سکتی ہے, اور اس کو حق ہے کہ یہ اپنی جیسے کہ جان کو سرمایہ کے لیے یعنی یہ کھپا سکے وغیرہ, وہی تمام حقوق جو ہے وہ کہتے ہیں یہ شخص جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ اصل میں قوم کا فرد ہے, تو اس کو تو یہ حقوق حاصل نہیں ہے, اس کے قوم کو حاصل نہیں. لہذا مثلاً یعنی یہ کہ مہاجر قوم کو یہ حق ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی بڑھوتری کے لیے وہ جو کچھ بھی وہ کرنے جائے, اس کو کسی دوسرے قوم کا یہ حق نہیں کہ وہ مہاجر قوم کے اس حق کو کرے کہ وہ جو ہے وہ خود مختار ہو, یعنی یہ شخص تو خود مختار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کی, لیکن مہاجر کو خود مختار ہونا چاہیے, لہٰذا ریاستیں قومی ہونا چاہیے. ریاست کیا مطلب, ریاست نظام اقتدار, تو قوم اقتدار, تو حقوق قوم کے ہوتے ہیں. لہٰذا اشتراکیت اور لبرلزم میں جو بنیادی مماثلت ہے وہ حقوق کے فلسفے سے, کہ وہ حقوق کی جو سچویشن ہے یا حقوق کا جو مقام ہے وہ تو الگ الگ کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں طبقے کو حق ہے اور طبقے قوم کو حق ہے اور فرد کو حق ہے وغیرہ, لیکن اس تشریح میں یعنی کہ حقوق کیا ہیں وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ فرق نہیں کرتے. تو لینن نے کہا تو یہ تھا کہ جناب ہاں ہم قومیتوں کے حقوق کو پہچانیں گے, لیکن خود اسی کی زندگی میں یعنی 1923 میں ان قومی حکومتوں کے جو اقتدار تھا اسے ختم کرنے کی جد و جہد, جیسے ہی سول وار میں کامیابی ہوئی اور ٹراٹسکی کو فوج کی عمارت سے نکالا گیا, وہ ویسے ہی انہوں نے وہ کوشش شروع, جیسے کاشف بھائی نے بتایا کہ پہلے کوشش کیا کہ پہلے کوشش کی گئی کہ بولشیوک پارٹی یعنی حکومتیں جو یہ قومی حکومتیں قائم تھیں ان کے اندر اس طرح کے اقتدار تھا مسلم کمیونسٹ پارٹیوں میں اور بولشیوک پارٹی میں, لیکن یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ جو منظور نظر تھیں وہ بولشیوک پارٹیاں تھیں اور تمام اقتدار عملاً تفویض کیا جاتا تھا انہی وزارتوں کو جن کے اوپر بولشیوک پارٹیوں کا افسر رسوخ ہوتا تھا. تو بولشیوک پارٹیوں کے اندر سے مسلمانوں کو نکالنے کی مسلم نجات کمیونسٹوں کو نکالنے کی تحریک شروع کی, اور ہر بولشیوک پارٹی کے اندر ازبکستان میں اور تاجکستان میں اور جیسے کہ کرگزیا میں اور کوکیشس میں اور ہر جگہ جو تھا وہ روسیوں کی اکثریت ہو گئی اور اسٹیٹ فنکشنز کے اوپر روسیوں کو ہو گئے. پہلے تو یہ کوشش, دوسرے پھر یہ کہ وہ جن لوگوں کو نکالا گیا ان کو اشتراکیت کا غدار کہا گیا اور کہا گیا کہ اشتراکیت جو ہے وہ کہ یہ لوگ اصل مخلص نہیں ہیں بلکہ یہ یعنی سب کچھ کے باوجود ہے مسلمان کی, حالانکہ وہ کے بیچاروں کا اسلام سے بالکل کوئی تعلق نہیں تھا, ان کو یہ کیا گیا ان کے خلاف یہ. تو
تو عملاً جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, اور وہ جن سے آپ یہ امید رکھتے تھے کہ وہاں قومی حقوق وغیرہ ہوں گی, تو وہ انہوں نے آپ کے قومی حقوق کو پامال کر دیا اور آپ کو نکال دیا, اور روسیوں کا تسلط زار کے زمانے کی طریقے سے دوبارہ قائم ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو اب اس کی توجیہ کے طور کے اوپر یہ سلطان گیلیف نے یہ کہا کہ جناب نمبر ایک تو یہ کہ وہ طبقے نہیں ہوتے بلکہ قومیں ہوتی ہیں, پرولتاری قومیں اور مظلوم قومیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر دوسری یہی چیز کی یہ جو روسی تسلط آپ دوبارہ قائم کر رہے تھے, روسی تسلط قائم کرنے کے نتیجے میں آپ استعمار کو اسی طریقے سے کر رہے ہیں کہ جس طرح. تو یہ وہ تھیوری ہے کہ جو نکلی ہے یا اس کانٹرڈکشن سے کہ قومی حقوق اشتراکی ریاستی یعنی حقوق کے اندر یعنی پامال کر دیے گئے. آپ نے یعنی روس جو تھی وہ محض ایک سوویت ریپبلک ہو گئی, وہ پورا یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس ہو گئی, اور ظاہر ہے کہ وہ جو یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس تھی وہ روسی قوم ہی کی ایک اقتدار کا اعلی کار بن گئی. لہذا اشتراکیت کے نتیجے میں قومی ترقی اور قومی یعنی مقاصد اور قومی اقتدار حاصل نہ ہو سکا, تو اس کے ایکسپلینیشن کے طور کے اوپر یہ سلطان گیلی ویزن ایک نظریے کے طور کے اوپر سامنے آئی. اس کو
نیشنل کمیونسٹ اسلام کو مکمل طور پر سیکولرائز کرنا چاہتے تھے, یعنی اسے دین یا مذہب کی حیثیت سے تباہ کر دینا چاہتے تھے, لیکن چند ثقافتی پہلوؤں اور معاشرتی حالتوں کو محفوظ کرنا چاہتے تھے. انہیں ملہ کی شکل میں اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آیا, اور جہاں تک اور جب بھی ممکن ہوا اسے کچل دیا گیا. نیشنل کمیونسٹ اشتراکی انقلاب کو روس سے باہر پھیلا کر ایکسپورٹ کر اسلامی مذہبیت کو پوری اسلامی دنیا میں تباہ کر دینا چاہتے تھے. سلطان گلیف کے مطابق روسی انقلاب کا مسلم قوم پرستی سے بہتر کوئی اتحادی نہیں. میکسیموف چاہتا ہے کہ آذربائیجان کو مکمل آزادی دلائی جائے تاکہ وہ مشرق کے لیے کمیونسٹ نظریے کا راستہ بن جائے. اس مقصد کے لیے ایک آزاد نو آبادیاتی انٹرنیشنل کلونیل انٹرنیشنل کا قیام ہونا چاہیے, اور سوشلسٹ مسلم آرمی قائم کی جانی چاہیے. یعنی ڈاکٹر سوشلزم اور کمیونزم کے آئیڈیل سے ان کو اس نے مسلمانوں کا وہ کر کے,
یعنی مسلمان سے مراد یہاں کوئی عقائد وغیرہ نہیں ہے بلکہ محض ایک قوم ہے. یعنی مسلمان اس میں بھی ایک جو بہت اہم اور بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اس یعنی یہ جو انہوں نے کہا اسلام کو سیکولرائز کر دینا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کو سیکولرائز کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کو سیکولرائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مذہبیت سے انکار کیا جائے. یہ کہا جائے کہ اسلام مذہب نہیں ہے, اسلام تو دین ہے, اسلام مذہب نہیں ہے, اسلام مذہب نہیں ہے, اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا مابعد الطبیعیاتی ایک الگ جسے کہیے کہ کانٹیکسٹ ہے. لہذا مسلم سیکولرزم کی اصلی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو مذہب نہیں مانتے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام تو مطلب معیشت ہے, وہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ نظام زکوٰۃ ہے, وہ عشر ہے, یہ وہ اسلام ایک ریاست ہے, وہ اس کے اندر یہ خلیفہ کا یہ وہ اسلام ایک ثقافت ہے وغیرہ. اسلام مذہب نہیں ہے, اور جو بنیادی بات وہ کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ لہذا اسلام کیا ہے؟ میٹیریلسٹک چیز ہے, ایک میٹیریلسٹ چیز ہے, اور اس کے اندر کسی قسم کی جسے کہیے کہ دوسرا تصور حیات موجود نہیں ہے بنسبت اس تصور حیات کے کہ جو اس وقت راج لوگ. تو جس وقت یعنی انہوں نے لینن کے سامنے جو دلیل یہ دیتے تھے مسلم نیشنل کمیونسٹ سب سے زیادہ وہ یہی دیتے تھے کہ اگر تمہیں انقلاب برپا کرنا ہے تو وہ کہاں ہوگا؟ وہ ایشیا میں ہوگا. ٹروٹسکی کہتا تھا کہ میاں اب روس کے اندر انقلاب آ گیا ہے تو مغرب کی طرف بڑھو. مطلب وہ کہتا تھا کہ اصلی جگہ جہاں انقلاب لانا ہے وہ جرمنی ہے, اور یہ تم لوگ یہاں روس میں بیٹھ کیا کرو گے؟ یہ ختم ہو جائے گا, یہ نہیں چلے گا. یہ لوگ کہتے دوسری چیز کہ نہیں, روس سے جو چلو تو مشرق کی طرف چلو, ہندوستان پتہ کرو, اور جیسے کہیے کہ چین پتہ کرو, اور یہ جو پسماندہ مسلم علاقے ہیں یہ پتہ, عرب دنیا پتہ کرو, ایران پتہ کرو. ایران میں تو بہت زبردست ان کی کوشش تھی وغیرہ, اور وہ پتہ کس طریقے سے؟ اسی طریقے ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے ازبکستان اور آذربائیجان اور یہ تمام جو ہیں یہ ایک بہت ترقی یافتہ نہایت خوشحال یعنی
خود مختار ریاستیں بن جائے تو پھر ایرانی بھی ان کو دیکھ کے حوصلہ پکڑیں گے اور ترک بھی انہیں جیسے وہ سب کچھ وغیرہ وغیرہ. تو لہذا جو ان کی کوشش تھی وہ یہی تھی کہ بولشویک پارٹی اس کے اوپر راضی ہو جائے کہ انقلاب لانے کے لیے مشرق کی طرف موومنٹ کی ضرورت ہے, اس کے لیے انہیں آئیڈیل ہوئی. تو انہوں نے اچھا اس میں جو سب سے ظاہر ہے کہ سیکولر اسلام کا جو بنیادی مخالف ہے وہ تو سنتی ہی ہے ظاہر, اس لیے اس کا تو پورا اوڑھنا بچھونا ہی مذہب ہے یا روحانیت ہے یہی اس کا ہے. لہٰذا سب سے زیادہ جو اور یہ کہ جو مذہبیت وہاں موجود ہے یعنی جیسے کہ وہ خالصتاً روحانی اور وہ ثقہ سے کہیں زیادہ تصوف جو ہے وہ غالب یعنی ہے سینٹرل ایشیا کے اندر. اور صوفیہ کی دوسری چیز یہ ظاہر ہے کہ صوفیہ نے اس خطرے کو بالکل شروع سے پہچان لیا, اور بالکل کوئی ایسا دور نہیں ملتا کہ جس کے اندر آپ جو اسلامی وہاں جدوجہد ہے اس کے اندر جو ایک جو یعنی کہ ایک کوٹ بھی ایسا لا سکتے ہیں کہ سلطان گیلیہ کے حق میں ہو, یا کوئی بھی کبھی بھی مسلم یعنی اس تحریک کی جو وہاں اٹھی اس کی سب سے طاقتور بات یہ ہے کہ جس شدت کے ساتھ اس نے قوم پرستی کو رد کیا ہے وہ کسی دوسری اسلامی تحریک میں نہیں سمجھتا کہ اس شدت کے ساتھ قوم پرستی کو رد کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں قوم پرستی اپنے خالص کافرانہ شکل کے اندر سامنے آئی. اس طریقے سے قوم پرستی سامنے نہیں آئی دوسری جگہ. دوسری جگہ تو اس نے مسلم تہذیب کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی, یہاں تو وہ نہیں ہوتا. لہذا جو بنیادی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کے اندر یعنی یہ کہ مذہبی بنیادوں کے اوپر جو تعصب ہے وہ ختم کر دیا جائے, مسلمانوں کے اندر مذہبی تعصب نہ ہو قومی تعصب ہو. وہ کہیں کہ ہمیں اپنے قومی حقوق چاہیے اور جیسے کہ یہ کہ ہمیں ترقی کرنی ہے اور ہمیں تمام ایٹسٹرا. تو اس وجہ سے جب ان کو جیسے کہ یہ کہ موقع ملا تو انہوں نے جو دلیلیں دیں وہ دلیلیں یہی تھیں کہ اگر آپ نے ان علاقوں کی قومی تشخص وغیرہ برقرار رکھا وغیرہ تو دیگر اسلامی ممالک کے اندر بھی اسلام بحیثیت ایک مذہب کے غائب ہو جائے گا, اور اسلام بحیثیت ایک سیکولر ایڈیالوجی کے پنپے گا, اور وہاں بھی قومی ریاستیں قائم ہوں گی جو سب آپ کی حلیف ہوں گی اور جن کو آپ پھر اس کے بعد یورپ کے خلاف یعنی استعمال کرنے ہوں گے.
ایک بات یہ تھی کہ جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ کیا نام ہے سلطان گلیت کو تو یعنی گرفتار کر لیا گیا اور اس کو تو شدید اور یہ کہ رشین
یہ تو 1928 میں ہوا ہے نا. سلطان گلیہ کو تو 1928 میں گرفتار کیا جبکہ لینن کو مرے 5 سال ہو گئے تھے, 4 سال ہو گئے تھے اور اسٹالن کا قبضہ پورا ہو گیا تھا, اور اسٹالن بہت یعنی زبردست طور کے اوپر قوم پرست تھا یعنی قوم پرستی کو اس نے ویسے وہ روسی نہیں تھا یعنی وہ جو تھا اسٹالن وہ جارجیا کا تھا جارجین, لیکن روسی قوم پرستی کو روسی بالادستی کو ری اسٹیبلش کرنے میں اس کا تھا. تو سلطان گلیہ کو تو 1928 میں گرفتار کیا گیا, 10 سال جیل میں رہا, پھر 1938 میں اسے قتل کیا گیا. تو آپ پوچھنا کیا چاہتے تھے؟
میں یہ کہنا چاہتا کہ رشین امپیریلزم تو ملک میں جیسے مسلمان سینٹرل ایشیا میں چھا گیا تھا, تو اس کے نتیجے میں اس کی مسلم اشتراکی طبقاتی جدوجہد سے ہٹ کے جو قومی جدوجہد کی بات کتنی بڑھ سکتی تھی
نہیں مطلب دیکھیں نا صورتحال ان معنوں میں بہت کنفیوز تھی کہ جو مسلم قوم پرست جماعتوں کو بے دخل کرنے کا عمل تھا وہ پارٹی کی کمپوزیشن پارٹی کی لیڈرشپ کی کمپوزیشن کی تبدیلی کے ذریعے آ رہا تھا. لہذا پورے طور کے اوپر یہ بات آپ یعنی نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت روسی تسلط دوبارہ قائم ہو گیا ہے, اور وہ سینٹرل کمیونسٹ یعنی CCCP یہ سینٹرل کمانڈ کمیٹی آف دا سوویت یونین کمیونسٹ پارٹی اس کے فیصلے نافذ کرنا کیا اپنی قوم کے فیصلے نافذ کرنا ہے یا نہیں ہے اس کا جواب دینا بہت مشکل ہو گیا تھا. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا تو کمانڈ اسٹرکچر موجود نہیں تھا, وہ ایک آدمی بیک وقت بلشویک پارٹی کا بھی ممبر ہے اور ہمت پارٹی کا بھی ممبر ہے, اور اس کو اسلام مارکس میں نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اصلی تشریح تو قرآن و سنت کی مارکس اور لینن نے کی ہے. تو اس کے بعد بہت زیادہ وہ یعنی کنفیوز یعنی صورتحال تھی. تو دھیرے دھیرے سوویت یونین کے
ادارتی ریاستی ڈھانچے کے اندر روسی اثر و رسوخ کو فروغ دیا گیا. اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی وہی ریڈ آرمی, یعنی وہ ریڈ آرمی جو تھی گارنٹی تھی کہ یہ تمام چیزیں اسی طریقے سے ہوں گی. لہذا یہ عمل مکمل ہو گیا ہے اسٹالن کے دور میں, جب اس نے اپنا پہلا پانچ سالہ منصوبہ ان ریاستوں کو پر کیا, تو یہ عمل یعنی یہ سلطان گیلیویزم ایک جرم بن گیا ہے 1927-1928 میں. اور ان ریاستوں کی یعنی جیسے کہ یہ کہ آزادانہ حیثیت مور اور لیس 1926-1927 میں ختم ہو گئی. 1926-1927 سے مسلم نیشنل کمیونزم جو ہے وہ ایک الیگل چیز ہو گئی ہے. اور جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ سب انڈر گراؤنڈ چلے گئے, ان کی تحریکات بھی انڈر گراؤنڈ چلی گئیں, ان کی جو تنظیمیں تھیں وہ بھی انڈر گراؤنڈ. 1926-1927 تک یہ سب کچھ ہو گیا تھا, اس کے بعد یعنی ختم ہو گئی مسلم نیشنل کمیونزم مور اور لیس. 1930 میں اس کا کوئی وجود نہیں رہا, وہ ختم ہو گئی.
ڈاکٹر ایک یہ کہ جس طرح ابھی شروع میں بات ہو رہی تھی کہ ہم یعنی ماڈرنسٹ جو ہیں وہ اسلام کی ہر چیز میں اسلام موجود ہے کی بات کرتے ہیں, اور اس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں اسلام بحثیت نظام کے.
بالکل,
لیکن یہ بھی یعنی نظام کی بھی شاید یا تو دو تعبیریں ہیں کہ جب آپ سیکولرائز کرتے ہیں اسلام کو تو بھی آپ اسلام کو نظام کے اوپر زور دیتے ہیں اور اس کی مذہب ہونے پہ زور نہیں دیتے.
نہیں نہیں, دیکھیے نظام تو روح اور اسٹرکچر کا کمپوزیٹ ہے. نظام محض اسٹرکچر تھوڑی ہے, کس چیز کا اسٹرکچر سمجھے نا. مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک نظام ہے تو ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسلام کی اپنی ایک روحانیت بھی ہے. مثلا مولانا مودودی صاحب نے جو وہ کتاب لکھی اسلام نظام حیات, اس میں پہلا چیپٹر جو ہے وہ اسلام کی روحانی اسلام کا روحانی نظام ہے یا نہیں. یا یہ کہ جو ہماری پہلی اور بنیادی کتابیں ہیں جو اللہ وہ دینیات, ہمارا پہلی کتاب جو ہے وہ ہے رسالہ دینیات ہے یا نہیں. یا ہماری جو دوسری جسے کہیے کہ بالکل بنیادی کتاب ہے وہ ہے اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی. مذہبیت کی پرزور جسے کہیے کہ یعنی اس بات ہے اس سب کے اندر. اگر آپ ان چیزوں کو بھول کے محض اسٹرکچر کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ نظام کی بات نہیں کرتے, آپ تو محض ایک حیت کی بات کرتے ہیں. تو دو تصور کیا, کون سا ایسا نظام ہو سکتا ہے جس کی پیچھے عقائد موجود نہ ہوں. نظام کی تو بنیاد عقائد فراہم کرتے ہیں. لہذا اگر ہم اشتراکیت کو سرمایہ داری کو ایک نظام کہتے ہیں, اس لیے ان کے مخصوص عقائد ہیں اس بارے میں کہ انسان کیا ہے, اس بارے میں کہ کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے, اس بارے میں کہ انسان کا مقصد زندگی کیا ہے. یہ تو تمام عقائد ہیں جن کے اوپر کوئی عقلی دلیل نہیں دی جا سکتی کہ انسان خدا ہے. مثلا ان کا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا ہے اور انسان کو خدا بننے کی پوری پوری کوشش کرنا چاہیے, اس وجہ سے سرمایہ داران اور نظام زندگی وہ کھڑا کرتے ہیں. لہذا جو لوگ نظام کی گفتگو کرتے ہیں اور اس کے مابعد طبیعتی ماخذ کو فراموش کرتے ہیں, وہ تو اسے نظام نہیں مانتے, وہ تو کسی دوسرے نظام کے اندر اسے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا ہم اس بات یعنی انقلابی اس بات کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ نہیں, مذہب ہے خالصتاً ایک مذہب ہے اور اصل اسلام کا مذہب ہے. باقی تو تمام چیز مثلا اسلامی نظام معیشت یا اسلامی نظام سیاست ختم ہو جائے, کوئی اسلام ضائع نہیں ہوتا. اگر فرق یہاں ظاہر یہاں اسلامی ریاست تو موجود نہیں ہے, لیکن کیا لوگ یہاں سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور جائیں گے. ہاں اگر اسلام بحیثیت ایک مذہب کے ختم ہو جائے اور لوگ عقائد ان کے وہ یقیناً جہنم میں جائیں گے. لہذا جو اصل ہے وہ تو مذہب ہے, جو اصل ہے وہ تو مذہب ہے, باقی سب تو فروع ہے. حکومت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفصیلیں. نہیں تو جو انقلابی ہیں یا جو اسلام کو بحثیت ایک نظام کے رہا, وہ تو بنیادی طور کے اوپر مذہب سے بالکل یعنی اس کی اولیت اور اس کی بالکل بنیاد کے اوپر کہتے ہیں, کوئی چیز بھی جو ہے وہ مقدم نہیں مانتے سوائے اس مذہب کے. ورنہ تو وہ اسٹرکچر ہے حیتی. جی
لہذا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ قوم پرست لبرل کی طرح قوم پرست اشتراکیت کے قائم کردہ مقاصد کو تسلیم کرتے ہیں, جب لبرلز اور قوم پرست اشتراکیت پر تنقید کرتے ہیں تو وہ آزادی اور مساوات کی مخالفت یا تنقید نہیں کرتے بلکہ بلکہ اس اشتراکی تنظیمی نظام پر تنقید کرتے ہیں جو کہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولتاریت ان مقاصد کے حصول کے لیے قائم کرتی. جو جو پرولتاری حکومتوں نے ان مقاصد کے حصول میں کمزوری دکھائی اور اس میں ڈکلائن آیا, ویسے ویسے اس تنقید کا دائرہ بڑھتا چلا گیا. اگلے حصے میں ان وجوہات پر بحث کی گئی ہے جن کی بنیاد پر ان مقاصد کے حصول کی استعداد کمی کا شکار ہوئی. اس میں ہے ڈکٹیٹرشپ آف پرولتاریت کی سیاسی معیشت.
مطلب اب یہ مسلم نیشنل کانگریس میں گفتگو ختم ہو گئی.
جی
اوکے. اچھا اوکے ٹھیک ہے. اس میں آپ نے وہ جو یعنی ہاں میرے خیال میں بہت کافی ہے اس وجہ سے, صرف یہ کہ اس کے اندر جو بدماشی تحریک تھی اور صوفیہ کرام کی جو جد و جہد تھی اس میں جو کچھ ہے وہ آپ نے کم یعنی وہ کس نوعیت کی تھی اور اس کے اندر انہوں نے کیا کیا اس کو آپ نے
آگے ہے.
اچھا آگے آئے گا. ٹھیک ہے
اوکے. مطلب آج تو خیر نہیں آیا.
ہاں اس لیے بڑے بنیادی اور قدیدی وہاں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے بابا سمرپندی. اب ان کے بارے میں جو اطلاعات ہیں وہ ایسی ہیں کہ کچھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک شخصیت ہیں. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ بابا سمرپندی ہوں, اس لیے ہمیشہ ظاہر ہے کہ زیر زمین جد و جہد بھی نہیں کی اور مختلف روایات مختلف کچھ نہیں. مثلا آپ صاحب کرامت بزرگ تھے اور یعنی اس کی کئی روایات ہیں, کئی جگہ ایک وقت میں نظر آتے تھے. مطلب یہ تھا اور مختلف کرامات آپ سے ہیں تو یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک ہی بزرگ تھے یا بہت سے تھے اور مقام بہت بلند تھا, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ جدوجہد جو ہے وہ آپ نے شروع کی ہے 1917 سے, انقلاب روس کے وقت ہی وہ جہاد میں ملوث تھے. اور ان کے بارے میں جو اطلاعات آتی ہیں 1970s میں بھی بابا سمرقندی کے بارے میں آتی ہیں, لوگوں نے کہا میری ملاقات یہ وہ سر, تو وہ ایک ہی تھے یا کئی تھے, یعنی ایک مر جاتا اور دوسرا بابا سمرقندی مقرر کر دیا وغیرہ وغیرہ. ایک بہت ہی اہم شخصیت ہیں یعنی اسلامی انقلابی جدوجہد کے اندر. اور یہ سلسلہ جو جس نے یہ کیا ہے یاسویہ سلسلہ, یہ بھی ایک بہت اہم ہے. اس یاسویہ سلسلہ جس نے یہ ان کے خلاف مسلم نیشنل کمیونسٹ اور روسی کے خلاف جدوجہد کی, وہ بھی ایک بہت اہم یعنی انڈر گراؤنڈ تحریک تنظیم ہے جس سے بہت کچھ سیکھا. تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر ہمیں گفتگو کرنا چاہیے. جی آگے چلیں. ویسے یہ مولانا محمد احمد ہوں نہ ہوں لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ یہ سبھی آپ کو تھوڑا بہت شیعہ تھا, یعنی پورا تو نہیں تھا, تو قادریہ سلسلے کا ایک سب سیکٹ تھا لیکن تقیہ کرتا تھا. اور تقیہ کرنا مطلب اس کی جو بیسک ٹیکنیک تھی وہ کمیونسٹ پارٹیوں میں انفلٹریشن, یعنی ان کی اقدار تو یعنی یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے کمیونسٹ جب مرتے تھے تو وہ کہتے تھے مجھے فلانے شیخ کے مزار پہ دفن کرنا ایٹسٹرا. تو مطلب پینیٹریشن ود ان دا پارٹی اس میں بڑا کامیاب تھا, بہت کامیاب تھا کمیونسٹ پارٹی کے اقتدار کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے معاملے میں. اینی ہاؤ جی آگے.
پولیٹیکل اکانومی آف ڈکٹیٹرشپ آف پرولتاریٹ. اب یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولتاریٹ کی جو کیپیسٹی تھی وہ کمیونسٹ آئیڈیلز کے حصول کے حوالے سے کم کیوں ہوئی. اشتراکی ہونے کی بنیاد پر آزادی کے حصول کی دو مختلف لیکن باہم منسلک اسٹریٹجیز کے ذریعے اشتراکیت کو پیش کیا گیا, اور وہ دو اسٹریٹجیز تھیں پلاننگ کے ذریعے ترقی یعنی اسکارسٹی کا خاتمہ, اور دوسرا تھا معاشرتی امتیازات کا خاتمہ یعنی خاندانی قومی اور طبقاتی مذہبی بندشوں وغیرہ کو کمزور کر کے معاشرتی امتیازات کا خاتمہ. ان دونوں موضوعات پہ اب جو ہے آگے گفتگو ہے.
یعنی یہ مقاصد ہیں ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کے. جب کسی ملک میں ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ قائم ہو جاتی ہے تو اس سے یہ دو چیزوں کی کوشش کی جاتی ہے. کیا دو چیزوں کی؟ ایک اسکیئرسٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کوشش کی جاتی ہے وہی, اس لیے کہ ماس نہیں کہا نا کہ جو کمیونزم ہوگی وہ ابنڈنس ہوگی, سب کچھ کوشش مل جائے گا. تو ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کے جو دو مقاصد ہوتے ہیں وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اسکیئرسٹی ختم کر, دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ تمام طبقاتی اور تمام ثقافتی امتیازات کو ختم کر دو. اس لیے کہ ودرنگ اوے آف دا اسٹیٹ آخری چیز ہے, ودرنگ اوے آف یعنی آف سوشل کانشیسنیس کی. یعنی جب تک آپ کسی قوم کے فرد ہیں یا آپ کسی کلاس کے فرد ہیں یا کسی خاندان کے فرد ہیں تو اس وقت تک اسٹیٹ ودر اوے نہیں ہوگی. جب آپ محض ایک انڈیویجل ہوں گے تو
اس وقت اسٹیٹ پہ. لہٰذا یہ دونوں مقاصد ہیں جو ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے, ایک اسکیئرسٹی کو ختم کر دینے کی, اور دوسرے تمام یعنی تمام تشخش, تمام طبقاتی اور ثقافتی تشخش کے امتیازات کو ختم کرنے کی.
تاریخی معیارات کی بنیاد پر ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیریٹ کا معاشی ریکارڈ بہت متاثر کن ہے. سوویت یونین جو کہ پہلی جنگ عظیم کی ابتدا میں بہت سے جو معاشی انڈیکسز ہوتے ہیں, معیارات ہوتے ہیں جن پہ کسی جگہ کی معیشت کو پرکھا جاتا ہے, ان کے معنوں میں خلافت عثمانیہ سے کم ترقی یافتہ, کمزور, اور اسے یورپ سک مین کہا جاتا تھا. تو یہ اس کا حال تھا پہلی جنگ عظیم کی ابتدا میں. لیکن اگر دیکھا جائے تو 1945 تک یہ جو ہے دنیا کی دوسری بڑی فوجی اور صنعتی طاقت بن گیا تھا. سٹالنگ کی پلاننگ کو ہم بجا طور پر کامیاب, انتہائی کامیاب قرار دے سکتے ہیں. 1928 تک جب پہلا پانچ سالہ منصوبہ پیش کیا گیا,
1928 میں پیش کیا گیا
پہلا پانچ سالہ منصوبہ پیش کیا گیا. صنعتی پیداوار نے بمشکل 1913 کی پیداواری حد طے کی,
یعنی 1917 میں انقلاب آیا ہے. 1917 سے لے کے 1921 تک تو سول وار رہی, 1921 کے بعد سے 1926-27 تک سمجھیے نیو اکنامک پالیسی کا دور ہے, اور 1926 اور 1927 میں کمیونسٹ پارٹی کے اندر لڑائی جنگ ہے ٹراٹسکی اور اس کے اسٹالن کے درمیان, جس میں پالیسی بہت کنفیوز ہو گئی کچھ سمے. 1928 کے شروع میں اسٹالن نے پورا قابو کیا ہے اور وہ اصلی ڈکٹیٹر بنا ہے, اور اس نے پہلا پلان بنایا ہے 1928 کا, پہلا پانچ سالہ منصوبہ 1928-1933 کا ہے, 1928 اور 1933 کا ہے پہلا پانچ سالہ منصوبہ. اس سے پہلے نیشنل پلاننگ وہاں یعنی اس طریقے کی نہیں تھی. 1928 میں جو روس کی حالت تھی اس وقت وہ بتا رہے ہیں. تو پہلی بات جو کاجو بھائی نے فرمائی ہے وہ یہ کہ 1928 میں روس کی جو صنعتی پیداوار تھی, صنعتی پیداوار یا مجموعی پیداوار,
دونوں چیزیں تھیں.
اچھا, روس کی جو مجموعی کل پیداوار, روس کی جو کل پیداوار تھی 1928 میں وہ اتنی تھی جتنی 1913 میں تھی. یعنی ان 1917 سے لے کے 1928 تک وہ جو کچھ بھی, یعنی ظاہر ہے کہ جب انقلاب آیا تو اس کے انقلاب کے بعد فوراً معاشی تباہی آتی. دنیا میں کوئی انقلاب ایسا کبھی نہیں آیا کہ جس کے نتیجے میں معاشی تباہی نہ آئی, ہمیشہ ہوتا ہے انقلاب. ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا سوویت روس کے, یعنی وہ زارس روس میں اصلی سرمایہ جو تھا وہ تو برطانوی اور فرانسیسیوں کا تھا. بڑی بڑی جتنی بھی کمپنیاں تھیں وہ سب کے سب یا برطانوی تھیں یا فرانسیسی یا جرمن تھیں کچھ تھوڑی بہت. ظاہر ہے جب انقلاب آیا تو وہ تو سب ختم ہو گئے, وہ سب اپنا مال لے کے بھاگ گئے یا تباہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو آپ سمجھیں کہ 1917 سے لے کے کم از کم 1922-23 تک تو تباہی کا دور ہے, یعنی جو کچھ بھی اثاثہ تھا وہ سب تباہ ہو رہا ہے. 1921 کے بعد سے کچھ تعمیرات شروع ہوئی ہیں, یہ نیو اکنامک پالیسی 1922 کے بعد سے کچھ تعمیرات شروع ہوئی. تو 1922 سے جو شروع ہوئی ہیں 1928 تک انہوں نے روس کو صرف اسی جگہ پہنچایا ہے کہ جہاں وہ 1913 میں, یعنی انقلاب یعنی یہ کہ پہلی جنگ عظیم سے قبل کی اسٹیج کے اوپر تھا. ورنہ 1913 اور یعنی پہلی جنگ عظیم میں جو تباہی ہوئی ہے اور سول وار میں جو تباہی ہوئی ہے محض اس کی تلافی کی جا سکی ہے 1922 سے لے کے 1928 تک. تو اسٹالن کا کارنامہ پھر کتنا بڑا ہے کہ 1928 سے 1900 یعنی آپ سمجھو کہ 40-41 تک اس نے اتنی معاشی ترقی کر لی کہ اس نے جرمنی اور جیسے چکت دے دی اور امریکہ سے جیسے کہ یہ کہ ایک برابر کی حیثیت سے وہ یالٹا کے اندر وہ جا کے بیٹھا ہے, اور کوئی نہیں کہہ سکتا. اس کی جب پہنچے جیسے کہیے کہ مشرقی یورپ کے اندر چلیں تو کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں. لہذا جو معاشی کامیابی ہے اسٹالن کی پلاننگ کی وہ تو یعنی صرف ہٹلر کی کامیابی اس سے زیادہ ہے کہ ہٹلر نے جرمنی پہ قابو کیا ہے. آپ سمجھیے کہ مورلس 1932-1933 میں اور وہ اتنے عظیم الشان طاقت بن گیا 8-9 سال کے اندر. ہٹلر کی تو شاید زیادہ ہے ہٹلر کی جو معاشی کامیابیاں ہیں وہ شاید اسٹالن سے زیادہ ہیں, ورنہ اسٹالن کی کامیابیوں کی کوئی نظیر نہیں ملتی, نظیر نہیں ملتی, بہت زیادہ وہ کامیاب. جی
تو 1913 کا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ 1913 میں امریکہ کی فی کس آمدنی یورپی روس سے 6 گنا زیادہ تھی. تو 1927 تک سمجھے کہ اسی جگہ پہ پہنچے گئے جب امریکہ سے بہت پیچھے تھے. امریکہ کی صنعتی پیداوار اس سال روس سے 8 گنا زیادہ تھی یعنی 13 میں, اور آج یعنی 1989 میں روس کی کل قومی آمدنی گراس نیشنل انکم امریکہ کے 70% ہے. 1928 سے 40 کے درمیان سوویت روس کی قومی آمدنی 14% کے تناسب کی شرح سے بڑھی, صنعتی پیداوار 16% سے اور سرمایہ انویسٹمنٹ 8% سالانہ کے حساب سے بڑھی.
کس کس دور میں؟
1928 سے 40 کے درمیان.
اچھا جی.
یہاں تک کہ زرعی شعبے میں جہاں ترقی کم ہوتی ہوئی نظر آئی اور جہاں بہت وسیع اتار چڑھاؤ یعنی جو فلکچویشن تھی وہ بہت زیادہ تھی, وہ سامنے آیا پیداوار کی قیمت ویلیو امریکی زراعت کے 80% سے زیادہ ہے. 1928 سے 1975 میں سوویت یونین کی ترقی شاندار ہے اور اس کی مثال صرف چین میں 1951 سے 1963 تک میں ہونے والی ترقی میں ملتی ہے یا جاپان میں جنگ عظیم کے بعد اور جنوبی کوریا میں 1963 کے بعد. مغرب نے سوویت معاشی پلاننگ کے حاصل کردہ شاندار منازل کو جب یعنی مغرب میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی اس وقت بہت طویل مدت میں طے کیا تھا, خاص طور سے انڈسٹریلائزیشن کے ابتدائی دور. جو کچھ سوویت یونین کے لیے کہا گیا وہی سب کچھ مشرقی یورپ میں بھی ہوا اور اس کے لیے بھی وہ ویلڈ ہے. پورے مشرقی یورپ میں معیار زندگی مسلسل بلند ہوا ہے, اگرچہ کمیونسٹوں کے اقتدار میں آنے کے بعد سے کچھ ناہمواری بھی سامنے آئی, حتیٰ کہ 1970 کے پہلے نصف میں جب ترقی کی رفتار آہستہ ہونا شروع ہوئی مشرقی یورپ کے 6 ممالک, اس میں رومانیہ, چیکوسلواکیا, ہنگری وغیرہ ہیں, ان 6 ممالک کا آمدنی میں اضافے کی شرح 66% سالانہ تھی.
66% دور میں 66% ہوئی
نہیں, ان 6 کی یا تو ملا کے ہوگی ڈاکٹر,
کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے
آگے جو بھی, اور جو کہ اسی دور میں او ای سی ڈی ممالک کی شرح سے بہت زیادہ تھی.
او ای سی ڈی ممالک کے مغربی ممالک کے تمام وہ ممالک امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی, یہ ترقی یافتہ مغربی ممالک ہیں, ان سب کی تنظیم ہے جسے کہتے ہیں او ای سی ڈی, آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کے اندر اب ساؤتھ کوریا اور جاپان بھی شامل ہیں. جی
ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پولینڈ جس نے 1980 میں کی دہائی میں انقلاب کی قیادت کرنا تھی اس کی آمدنی میں اضافے کی شرح سب سے زیادہ تھی. 1970 میں 11.9% تھی اور رومانیہ جو کہ 1989 میں انقلاب میں سب سے زیادہ متشدد تھا اس کی سالانہ آمدنی میں اضافے کی شرح دوسرے نمبر پر تھی تقریباً 9%.
مطلب انقلاب سے یہاں مراد ان کی یہ ہے کہ جنہوں نے یہاں رد انقلاب یعنی جنہوں نے اشتراکیت کو پھینک دیا نکال کے, تو سب سے پہلے جو ملک ہے وہ پولینڈ ہے اور اس کے بعد یہ ہے رومانیہ ہے, تو ان دونوں میں ترقی کی رفتار کم نہیں ہوئی تھی, دیگر ممالک میں کم ہوئی تھی لیکن ان کے اندر کم نہیں ہوئی.
یہ بالکل واضح ہے کہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹیریٹ کے دور میں معیار زندگی مسلسل بہتر ہوتا رہا, قومی معیشتیں جو کہ دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہو گئی تھیں انہیں ایک مخلص اور محنتی اور پرعزم کمیونسٹ قیادت کے قابل ذکر تحمل اور صلاحیتوں نے دوبارہ مستحکم کر دیا تھا. ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹیریٹ کے قیام کے بعد سے مشرقی یورپ میں سب سے متاثر کن ترقی صنعت کے شعبے میں ہوئی. ان ملکوں نے عالمی پیداواری آؤٹ پٹ میں اپنا حصہ 1960 میں 14% سے بڑھا کر 1986 میں 25% کر لیا. مشرقی یورپ کے ممالک دنیا کے سب سے زیادہ انڈسٹریلائز ممالک ہیں. 80 کی دہائی کے درمیان ان ممالک کے جی ڈی پی کا 52% مینوفیکچرنگ کے شعبے سے حاصل ہوتا تھا، جبکہ او ای سی ڈی ممالک میں 27% اور ایل ڈی ایل میں 19%. مغربی پروپیگنڈا کے برخلاف مشرقی یورپ میں برپا ہونے والا رد انقلاب کمزور معاشی حالات کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. جو میوٹنی ہوئی، جو تبدیلی آئی، اسے ہم کمزور معاشی حالات کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. شرح پیداوار گر رہی تھی لیکن اتنی زیادہ بھی خراب نہ تھی، اور نہ ہی آمدنی کی ڈسٹریبیوشن تقسیم میں کوئی ایسی خاص خرابی رونما ہوئی. اس کے مقابلے میں لیٹن امریکہ اور سب سہارن افریقی ممالک جہاں پیداوار، آمدن، بے روزگاری اور افراط زر وغیرہ کا شدید بحران آیا، وہاں سیاسی نظام کے خلاف کوئی بغاوت نہیں اٹھی اور کوئی انقلاب رونما نہ ہوا. امریکہ اور برطانیہ میں عوام میں تیزی سے بڑھتی ہوئی معاشی زبوں حالی نے بھی لوگوں کو زیادہ یعنی کنزرویٹزم کی طرف لے کے گئی اور انہیں کسی بغاوت پر نہ اکسا. تبدیلی کی ناکام کوشش کمیونسٹ چین میں کی گئی، جس نے مطلب یہ سمجھنے آئے کہ آپ نے کہا کہ جس نے کیپیٹلسٹ ریفارمز کو امبریس کیا، تو اس کا تو مطلب ہے کہ تبدیلی ہوئی، امبریس کیا.
مطلب میرے یہ کہ اول تو یہ جملہ مترجہ ہے کہ چین کے اندر 1989 میں امریکہ نے یہ کوشش کی کہ عام بغاوت کروائے، اور وہ اس نے ایک بہت مشہور انسیڈنٹ سے تین امین اسکوائر کا بغاوت، تو وہ بغاوت جو ہوئی وہ بغاوت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اشتراکی نظام ناکام ہو گیا، بلکہ 1979 سے ڈینگ شاؤ پنگ نے جب اقتدار سنبھالا تھا تو وہاں لبرل معاشی ریفارمز انٹروڈیوس کیے گئے تھے جو ابھی تک ظاہر ہے کہ جاری ہیں. انہوں نے ان لبرل ریفارمز کی انٹروڈکشن نے وہ اسپیس کریٹ کی کہ جس کے اندر ایک ایسا طبقہ آ گیا کہ جس نے یہ کوشش کی کہ یہاں چین کا جو سیاسی نظام ہے متزلزل کر دیا جائے، اور چین کے عوام نے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا، اور تین امین اسکوائر کی جو بغاوت تھی وہ قطعاً ناکام ہو گئی، اور کمیونسٹ پارٹی کا جو اقتدار تھا وہ غیر متزلزل نہ ہو. جو عمومی بات یہاں کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ جناب یہ جو دور ہے، نمبر ایک اسکیئرسٹی کو کم کرنے کی ڈکٹیٹرشپ اور پرولیٹیریٹ کی جو کوشش ہے یہ بہت بڑی حد تک کامیاب کوشش ہے. اس نے واقعی اسکیئرسٹی کو ان معنوں میں تو یقیناً کم کر دیا کہ پروڈکشن جو ہے وہ بہت بڑھ گئی، اور ایک مسلسل 50-60 سال تک وہ یہ اپنا عمل جاری رکھتی رہی. لہذا جب اشتراکی نظام معیشت اور اشتراکی نظام معاشرت کے خلاف بغاوت ہوئی تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اسکیئرسٹی کو کم کرنے میں ناکام ہو گئی، ایسا نہیں، وہ تو اسکیئرسٹی کو کم کرنے میں بہت کامیاب تھی، اور یہ دونوں طریقوں سے کامیاب تھی. ان طریقوں سے بھی کامیاب تھی کہ مجموعی پیداوار بڑھ رہی ہے، اور ان طریقوں سے بھی کامیاب تھی کہ جو تقسیمیں یعنی دولت و ثروت تھی وہ کم از کم اس تقسیم دولت و ثروت کے مقابلے میں تو کہیں زیادہ مساویانہ تھی جو یوروپ اور امریکہ اور لیٹن امریکہ اور افریقہ وغیرہ کے اندر. لہذا جو اشتراکیت کے خلاف بغاوت ہوئی اس کے اسباب اس کی معاشی ناکامی بالکل نہیں. یہ مغرب کا یہ پروپیگنڈا کہ وہ بالکل ناکام ہو گیا، یعنی مغرب کا ایک اسٹینڈرڈ طریقہ یہ ہے کہ جب اس کا کوئی مخالف وہ کہتا ہے کہ یہ معاشی طور پر بڑھ، مطلب ایران کے بارے میں یہ مستقل یہ ہے، حالانکہ سب سے کامیاب اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ مستحکم معیشت جو ہے مڈل ایسٹ میں وہ ایرانی کی سب زیادہ سب سے کم، جسے کہیے کہ بے روزگاری اس وقت ایران ہی میں ہے، سب سے کم تورم ایران ہی میں ہے، سب سے زیادہ تیز رفتار مستقل ترقی ایران ہی میں. لیکن آپ کسی سے پوچھیں گھر میں ایران تباہ ہو گیا، ایران کے اندر سبھی بے روزگار ہیں، وہاں تو قیمتیں روز 50 لاکھ گنا بڑھ رہی ہیں، اور ترقی وغیرہ کیا سوال، سب لوگ پتھر کھانے پہ مجبور ہیں وغیرہ، یہ آپ پریس میں دیکھو تو یہی مشرقی یورپ کے ساتھ بھی اور روس کے ساتھ بھی کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا یہ کہ وہاں معاشی نہیں، لیکن اصل میں معاشی ترقی اور معاشی استحکام اور معاشی یعنی تقسیم میں مساوات مشرقی یورپ کے اندر یورپ کہیں زیادہ تھا. اس کے باوجود بغاوت ہوئی اس طرح کے نظام کے خلاف، اس کے باوجود بغاوت ہوئی.
مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ پلاننگ جو ہے اس کے ذریعے ترقی جو ہے معاشی ترقی تیزی سے ہو
جاتی ہے. کیا
پلاننگ کے ذریعے معاشی ترقی جو ہے وہ تیزی سے ہو جاتی ہے.
پلاننگ کے ذریعے کہہ رہے ہیں معاشی ترقی تیز ہوتی ہے.
ہاں بالکل, کم از کم وہاں کا تجربہ بھی یہی, یعنی سوویت یونین کا تجربہ تو یہی. جی جی جی
ارے بغاوت کے اسباب
جی وہ آ رہے
ہیں. ہاں وہ آ رہے ہیں, بغاوت کے اسباب آ رہے ہیں جی.
لہذا امریکی استعماری مفکرین دنیا کو جیسا بنا کر پیش کرتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. مشرقی یورپی ممالک میں ترقی کی شرح میں کمی کو
اچھا مجھے لگتا ہے کبھی صرف 12 بجے کیا یہ صحیح؟
جی
اچھا ٹھیک
ہے, بڑی فکر ہے صرف 12 بجے اور میرا
نہیں نہیں اچھا اگر ہم شاید ختم کر لیں بہت اچھا
نہیں کر سکتے.
ہاں چلو,
مشرقی یورپی ممالک میں ترقی کی شرح میں کمی کو ان معاشروں کی سیاسی اور معاشی تنظیم کی جانب سے کھڑے کیے گئے مسائل کے معنوں میں سب سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. یعنی اگر ہم ان ٹرمز آف ان مسائل ان پرابلمز کے دیکھیں جو کہ ان معاشروں نے پیش کیے اور کھڑے کیے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہاں پہ کیا مسائل تھے اور ترقی کی شرح میں کمی وغیرہ کا کیا معاملہ تھا. سوویت یونین اپنے آپ کو برزنس کے جو اچھا دور تھا اس میں ایک مستحکم اشتراکی معاشرے کا حامل سمجھتا تھا, باوجود اس کے کہ ہم نے دیکھا کہ معیاری زندگی انقلاب کے بعد سے ہونے والی انتہائی متاثر کن ترقی کے باوجود مغرب سے واضح طور پر کم تھا. یعنی وہاں پہ ریٹ آف گروتھ اور یہ سب تو ہم نے پیچھے دیکھ لیا کہ بہت زبردست تھا, لیکن ظاہر ہے کہ رشیا کا اپنا حال پہلے اس قدر خراب تھا کہ اگر اسے ابھی بھی ہم مغرب سے کمپیئر کریں تو وہ اس کے مقابلے میں ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ وغیرہ وہ کافی کم تھا. لہذا یہ جو ریلیٹو انڈر ڈیولپمنٹ تھی امریکہ اور مغربی یورپ کے مقابلے میں اور موجودہ جاپان کے مقابلے میں, یہ تمام کمیونسٹ حکومتوں کے لیے ایک مستقل مسئلہ بنی رہی. یورپ اور امریکہ ہی دراصل وہ معیارات اور وہ سٹینڈرڈ فراہم کرتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر مادی ترقی کو جانچا اور ناپا جاتا ہے. حکومتی اعداد و شمار اسی بات کا پتہ دیتے تھے کہ کنزمپشن انویسٹمنٹ وغیرہ کے مغربی معیارات تک پہنچنے کی ابھی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک کیچ اپ کی حالت میں جو ہے وہ یہ اشتراکی ممالک ہے. مارکس کا خیال تھا کہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیریٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور معاشی طور پر سب سے زیادہ ترقی یافتہ معاشروں میں قائم ہوگی, جبکہ اشتراکی انقلابات معاشی طور پر پسماندہ ترین اور غیر ترقی یافتہ معاشروں میں وقوع پذیر ہوئے, جو ہمیشہ اسی کام میں مصروف رہے کہ اشتراکی معاشرے کی تعمیر کے لیے مناسب مادی بنیادیں فراہم کر دی جائیں. یعنی وہ مٹیریل بیس حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ معاشی ترقی کے لیے سب سے کامیاب طریقہ جو ان ممالک نے استعمال کیا وہ پلاننگ تھا, لیکن پلاننگ انتظامیہ معاشرے اور پارٹی کے اندر ایک مستقل بیوروکریسی کی متقاضی ہوتی. یہی بیوروکریسی ہے جو اشتراکی معیشت کی استعماریت کے اندر دوبارہ ادغام کو روکتی ہے. یعنی ری انٹیگریشن آف
دروازہ کھول دو, مطلب اس عمل کو میں تھوڑا سا عرض کروں تو شاید اور کچھ ہو. دیکھیے ادوار کے طور کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو سوویت یونین میں پلاننگ شروع ہوتی ہے 1928 سے اور ظاہر ہے کہ ختم ہوتی ہے 1991 میں. تو سب سے زیادہ تیز ترقی کا دور جو ہے وہ وہی ہے 1928 سے لے کے آپ سمجھیے کہ سٹالن کے مرنے تک 1951-52-53 اس وقت تک سب زیادہ تیز ترقی اسی دور میں. اس کے بعد استحکام اور اس کا دور خروشوف اور یہ کوسیگین اور براجنیو وغیرہ یہ لوگ جو حکومت, براجنیو مرا ہے مور اور لیس 1977-78 سم لائک دیٹ. اس وقت براجنیو کے 81 ایکچولی براجنیو نے حملہ کیا ہے اس پہ افغانستان کے اوپر, تو براجنیو اس وقت زندہ تھا. تو مطلب اس وقت تک جو ترقی رفتار تھی وہ کم ہو گئی تھی, ترقی کی رفتار وہ کم ہو گئی تھی. لیکن یہ تو ترقی کی رفتار بہر صورت دوسروں کے ممالک دوسرے زیادہ تھی. اب جو ایشو ہے وہ یہ ہے
کہ یہ ترقی حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو کچھ بھی پیدا کیا جا رہا ہے اس میں سے زیادہ حصہ دوبارہ پیداواری عمل کے اندر یعنی شامل کرنے کے لیے محفوظ کر لیا جائے, یعنی انویسٹمنٹ بڑھے. اچھا انویسٹمنٹ جب بڑھے گا تو لازمن کنزمپشن کی اضافہ اتنا نہیں ہوگا کہ جتنا یعنی متوقع ہے اس ریٹ آف گروتھ سے. ریٹ آف انویسٹمنٹ مثلا ابھی بھی یعنی چینی معیشت کے غیر استحکام سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں ریٹ آف انویسٹمنٹ جو ہے تقریباً 50% ہے, یعنی جو جی ڈی پی ہے اس کا تقریباً 50% حصہ دوبارہ انویسٹ کر دیا جاتا. سوویت یونین میں بھی یہی تھا کہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ تھا, لہذا مجموعی پیداوار تو بہت بڑھ رہی تھی اور مخصوص شعبوں میں ترقی تو بہت ہو رہی تھی, مثلا آرمامنٹس کی پروڈکشن میں یا کیپٹل گڈ کی پروڈکشن میں, لیکن معیاری زندگی اتنا نہیں بڑھ رہا تھا جتنا کہ وہ امریکی ٹیلی ویژن کے اوپر تھے. مثلا وہاں کیونکہ پلاننگ تھی لہذا ریشننگ تھی. ریشننگ سے مراد یہ کہ اگر آپ یہ طے کریں گے کہ کتنا پیدا ہوگا, یہ طے کریں گے کہ اس کی تقسیمیں جیسے کہ یہ کہ تقسیم کیسے ہوگی, تو لازمن آپ کو ریشننگ کا انتظام کرنا پڑے گا, لہذا چیزیں حاصل کرنے کے لیے کیو لگتے تھے اور جیسے کہ یہ کہ آپ کو کیا وغیرہ. لہذا معاشی ترقی کے باوجود اور یعنی مثالی معاشی ترقی کے باوجود اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں متوقع اضافے کے مطابق اضافہ نہیں ہو رہا تھا. یعنی اسکیئرسٹی کے اوپر جو اٹیک ہے وہ دو طرف سے ہو سکتا ہے. ایک اسکیئرسٹی کا اوپر جو اٹیک ہے وہ تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں ان کی اشیاء بڑھایا جائے. دوسرا جو طریقہ ہے اسکیئرسٹی کے اوپر اٹیک کا وہ یہ ہے کہ ضرورتیں کم کی جائیں, یعنی لوگوں کے اندر قناعت اور جیسے کہ یہ کہ اپنا تو وہ جو دوسرا طریقہ ہے ضرورتیں کم کرنے کا اس میں اشتراکیت بالکل ناکام ہو گئی, بلکہ جتنا کچھ بھی عوام کو میسر آیا ان کی خواہش اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی. تو اس کی ناکامی کی جو اصل بنیاد بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ریلیٹو اسکیئرسٹی جسے کہیے کہ کم نہیں کی, اس نے ایبسلوٹ اسکیئرسٹی کم کر دی. ایبسلوٹ اسکیئرسٹی سے کیا مراد؟ ایبسلوٹ اسکیئرسٹی مراد یہ کہ جتنا اناج پیدا ہوتا تھا اس سے 10 گنا اناج پیدا ہونے لگا, جتنی 10 یعنی کاریں پیدا ہوتی تھیں اس سے 10 گنا زیادہ کاریں پیدا ہونے لگی, جتنے ٹریکٹر پیدا ہوتے تھے اس سے 10 گنا زیادہ, لیکن اس کی جو خواہش تھی وہ 100 گنا بڑھ گئی. لہذا اسکیئرسٹی ریلیٹو کم نہیں ہوئی, لوگوں کی خواہش جو تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھی کہ جو ان کے اشیاء کی فراہمی بڑھی. لہٰذا اسکیئرسٹی کے اوپر ڈکٹیٹرشپ اور پرولیٹیریٹ کا جو حملہ تھا وہ ان معنوں میں تو کامیاب تھا کہ اس نے ایبسلوٹ لیول آف پروڈکشن جو تھی وہ بہت بڑھا دی, لیکن ان معنوں میں ناکام تھا کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کی خواہشات جو تھیں وہ سیٹسفائی ہو جائے. نہیں, وہ جتنا حل میں مزید جتنا ملے گا اتنا ہی زیادہ آپ اور مانگیں گے. اور وہاں معیار جو تھا وہ امریکہ تھا یعنی یورپ تھا, بالخصوص جرمنی اور امریکہ, یہ دو معیار آتے ہیں. اگر آپ روسی یعنی وہ جو روسوفائل ادب کو دیکھیں تو جو چیز کو روتے ہیں وہ یہی کہ سوویت یونین کے دور کے اندر جو آئیڈیل بن گیا تھا وہ بن گیا تھا جرمنی اور امریکہ. یعنی لوگ اصل میں کس قسم کی زندگی گزارنا چاہتے تھے؟ امریکہ جیسی اور جرمنی جیسی, یعنی مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی میں یہی فرق تھا کہ مغربی جرمنی کے اندر وہ ہر قسم کا فیشن اور ہر قسم کی عیاشی وہ سب, مشرقی جرمنی میں ایک قسم کے کپڑے پہننے سب پھر رہے ہیں. یہ وہ تو مطلب یہ کہ اسکیئرسٹی کے اوپر ایبسلوٹ اسکیئرسٹی کے اوپر جو اٹیک تھا وہ تو بہت کامیاب تھا, لیکن ریلیٹو اسکیئرسٹی کے اوپر جو ہوا وہ بالکل ناکام تھا. اس کے اندر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی اور خواہشات نفسانی جو تھیں وہ کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھیں بنسبت اس کے کہ جو پیداوار میں اضافہ ہو رہا تھا. اور یہ جب پیداوار میں اضافے کی رفتار کم ہوتی چلی, یعنی دو چیزیں تھیں, ایک تو چیز یہ کہ ظاہر ہے 1928 سے لے کے مور اور لیس 1900 یعنی دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے کافی بعد تک جو تھا قوم پرستانہ مسابقت ایک چیز تھی, یعنی یہ کہ امریکہ سے ایک خوف تھا, امریکہ سے ایک جیسے کہیے کہ نفرت تھی انسانوں کے اندر کہ امریکہ اور یورپ دونوں کے اندر کہ یہ جو ہے یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہے ختم کر دیں گے وغیرہ وغیرہ, اس لیے ہمیں جو ہے وہ یعنی ان سے مسابقت کر کے آگے لے. مثلا جب اسپوٹنک سب سے پہلے اسپوٹنک روس ہی نے چھوڑا 1956 میں, اس سے پہلے کوئی بھی خلائی جہاز نہیں تھا پہلا, تو یہ روس کے لیے ایک بہت بڑا قومی جسے کہیے کہ اعزاز تصور کیا گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن بریجنیف کے دور کے بعد سے یہ بات لوگوں نے ماننا چھوڑ دی کہ امریکہ ہمارا کوئی مخالف مخالف ہے, یہی کہ امریکہ سے ہمیں کوئی دشمنی وغیرہ وغیرہ. وہ ان کی یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دشمنی کس لیے. ظاہر ہے کہ امریکہ کوئی بھی ان کے اوپر وہ جیسے کہیے کہ تحدید نہیں تھی وغیرہ. تو وہ جو مسابقت کے لیے قربانیاں, یعنی یہ قوم پرستی کی جو اصلی طاقتور چیز ہے, یعنی قوم پرستی جس وجہ سے فروغ پاتی, وہ یہ کہ لوگ قربانیاں دیتے ہیں اپنی قوم کے لیے, لوگ قربانیاں دیتے ہیں, اور اشتراکیت کے اندر بھی لوگ اپنے طبقے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. اگر وہ ان کو کوئی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس وجہ سے ہمارا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کم ہے تاکہ انویسٹمنٹ بڑھے, تو وہ ڈسلوژن ہو جاتے ہیں. لہذا یہ قوم پرستی اور اشتراکیت کو ایک عوامی مذہبیت کے طور کے اوپر سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. جو قوم پرست ہوتا ہے وہ کوئی جیسے کہیے کہ یعنی وہ واقعی ایک مخلص مذہبی, وہ اپنے قوم کی پرستش کرتا ہے, اسی لیے اسے قوم پرستی کہتے ہیں. وہ اپنے قوم کی پرستش کرتا ہے اور اپنے قوم کے لیے وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے, اپنے مال کو قوم کے قربان کرنے کے لیے واقعی تیار ہوتا ہے. نہیں جیسے یعنی کہ بتوں کے لیے بھی آپ جانتے ہیں کہ لوگ آخرکار عورتیں ستی ہوا کرتی تھیں اور وغیرہ ایٹسٹرا, یہی اشتراکیت کا بھی حال ہے. لیکن اگر وہ قربانی جسے کہ وہ جو بنیاد, اچھا کس بنیاد کے اوپر لوگ اپنے قوم کے لیے قربانی دیتے, دوسرے قوم سے نفرت کی بنیاد پہ, یہی تو ہے نا قوم پرستی یا اشتراکیت کی بنیاد کیا ہے, نفرت ہے, حسد ہے, یہ تو بنیادی قوم پرستی. اور جس طریقے سے لبرلزم بنیادی طور کے اوپر جس چیز کی جس یعنی وصف خبیصہ کی غمازی کرتی ہے وہ حسد ہے, اسی طریقے سے قوم پرستی اور اشتراکیت جس خبیص یعنی وصف کی وہ ہے حسد ہے نا, وہ ہرس ہے, وہ حسد ہے. اب اگر حسد کی بنیاد کے اوپر آپ کریں گے تو اسی وقت پر کریں گے دوسرے کو اپنا دشمن گردانے, اگر وہ بنیاد نہیں رہ جائے گی تو پھر قوم پرستی کے پنپنے کی کوئی وجہ نہیں. اسی لیے ضروری ہے مثلا این کیو ایم نے جو ابھی ہمارے پٹھان بھائیوں کو وہ کیا, تو اس کی وجہ ایک بہت بڑی وجہ سے بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل بیس قائم رکھنا چاہتے ہیں. ہم اب بھی اتنے ہی پٹھانوں سے نفرت کرتے ہیں جتنی اس وقت کرتے تھے کہ جب ہم مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ نہیں تھے. ہم بنیادی طور کے اوپر تو یعنی مہاجر قوم پرست ہیں اس کے لیے. لہٰذا اسکیئرسٹی کے اوپر جو اٹیک تھا وہ ایبسلوٹلی کامیاب تھا, ان معنوں میں کہ رفتار ترقی بہت تیز تھی, لیکن ریلیٹیولی ناکام تھا ان معنوں کے اندر کہ وہ جو خواہشات تھیں ان میں اضافہ اس سے کہیں زیادہ ہوا کہ جتنا اس ایبسلوٹ انکریز ان پروڈکشن سے پہلے موجود تھا. اور قربانی کا جو جذبہ موجود تھا 1918 سے لے کے مور اور لیس دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک, وہ امریکہ کے صلح کے ساتھ, یعنی بنیادی طور پہ سٹالن نے تو یالٹا میں امریکہ سے صلح کر لی. اس نے یہ کہا کہ دنیا اچھا تقسیم ہے, یہ علاقہ ہمارا ہے اس میں تم مت آنا اور وہ ہمارا علاقہ ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے. لہذا اشتراکیت بحیثیت ایک رد لبرلزم کی تحریک کے تو مور اور لیس سٹالن نے ختم کر دی تھی, اور کولڈ وار کے دوران چنانچہ کہیں بھی براہ راست امریکہ سے روس کی نہیں ہوئی, یہاں تک کہ جب یعنی یہ کہ جب کیوبا کے اوپر وہ ہوا تو یعنی مصالحت ہو گئی اور ہوانا چارٹر ہو تمام معاملہ تو کہیں بھی نہیں. تو جب اس نے دشمنی ختم کر دی اور مصالحت کی بنیاد کے اوپر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر, تو وہ بنیاد کی جس کے اوپر قائم ہوا تھا وہ بنیاد ہی متضرر ہو گئی. اور مغرب سے نفرت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی, بلکہ مغرب کو رشک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا کہ دیکھو وہاں یہ سب وغیرہ ہوگا. ایسے
اس کو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسکیسٹی تو ایبسلوٹ ختم ہوئی لیکن لوگوں کے خواہشات مزید بڑھ گئی, تو یہ تو ڈاکٹر صاحب ہر جگہ ہی ہوتا ہے نہیں کہ امریکہ میں لوگوں کی خواہشات کم ہو گئی وہ وہاں مزید بڑھ گئی. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ میں جو بھی ترقی ہوئی اس کے نتیجے میں اس ترقی کے ساتھ عوام کی معیار زندگی کا انہوں نے خاص خیال رکھا یا جو بھی کیا کہ اس کے نتیجے میں عوام کی معیار زندگی یا آسانی جو نفس کے لیے ہوتی ہے اس کا ایک خاص معیار قائم رکھا گیا, اور یورپ یا اشتراکیت میں اس کا کوئی یعنی اس کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا. ساری جو بھی توجہ ہے وہ صرف پروڈکشن کی انکریز پہ دی گئی. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ ایک احساس محرومی پیدا ہوئی کہ بھئی ہم وہاں اس ترقی میں ایک دوسرا سلسلہ اور ہمارے یہاں ترقی صرف ایک بس پیداوار میں ترقی برائے ترقی ہوتی جا رہی ہے, تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے؟
مطلب یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے سوال ہے جو ادری بھائی کر رہے ہیں, وہ یہ کہ مارکیٹ اور پلان میں کیا فرق ہے, بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے. اب مارکیٹ کے اندر, اور میں نہیں جانتا کہ میرے پاس اس کا تشریحی بخش جواب ہے, لیکن میں وہی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہاں تو جو ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ علماء کے سامنے اشکال رکھ رہے ہیں, باقی ہمارے پاس تو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ان کے حل کیا ہے, لیکن جو علماء کی خدمت میں اشکال رکھ رہے ہیں. تو اب یہ جو مشکل ادری بھائی نے فرمائی ہوئی ہے کہ یہ مارکیٹ کیا ہے, بنیادی طور کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں مارکیٹ کیا ہے. دیکھیے مارکیٹ یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو لے جائیں اور کہیں کہ اس کے بیچنے سے میں اپنے ذاتی فائدے کو یعنی بڑھانا چاہتا ہوں, اس کاروبار سے میرا اکیلا مقصد یہ ہے. مارکیٹ کے اندر جب میں آیا ہوں تو میں ایک انانیمس شخص ہوں, اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میں اس طریقے سے فروخت کروں کہ اس سے مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. جو آپ سے خریدے گا وہ بھی اسی طریقے سے آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس دام پہ اس چیز خریدوں گا کہ جو میرے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے. نہ آپ کو نہ خریدنے والے کو اس سے غرض ہے کہ بحیثیت مجموعی ملک کا یا قوم کا یا جیسے کہ خاندان کا یا گروہ کا معاشی مفاد کس قیمت کے تعین میں ہے. تو نظریہ لبرلزم کا یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں اس کو تعین کرنے کی, آپ محض اس کی اجازت دے دیں کہ مساویانہ طور کے اوپر مارکیٹ ٹرانزیکشنز ہوں تو خود بخود جسے کہیے کہ سوشل یوٹیلیٹی میکسیمائز ہو جائے گی. اچھا ظاہر ہے کہ عملاً تو ایسا نہیں ہوتا, اس لیے کہ آزادانہ بنیادوں کے اوپر مارکیٹ ٹرانزیکشنز نہیں ہوتے. آزادانہ بنیاد تھوڑی, ادریس بھائی کے پاس جو کچھ بھی مال ہے وہ ایک مجبوری انہیں کے پاس ہے, اس کے علاوہ مال ان کے پاس نہیں ہے. پھر وہ جس کے ساتھ وہ کاروبار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان سے بہت طاقتور ہو قیمت متعین. تو وہ جو اصول ہے کہ جو مارکیٹ ٹرانزیکشنز ہوں وہ مساویانہ ہوں, وہ تو کبھی پریکٹس میں ریئلائز نہیں ہوتے. لہذا عملاً تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جیسے کہیے کہ مارکیٹ ٹرانزیکشنز کے اوپر کسی کی گرفت نہیں ہوتی, عملاً تو گرفت ہوتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریاست کی گرفت نہ ہو, وہ جیسے کہیے کہ مناپلیز کی گرفت ہو یا بینکوں کی گرفت ہو یا کسی جیسے کہ یہ پروفیشنل ایسوسی ایشن کی وغیرہ وغیرہ کسی نہ کسی طرح. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر جس بنیاد کے اوپر معاشی ترقی ہوئی ہے اس کے اندر اس نوعیت کا کوئی دعویٰ موجود نہیں تھا کہ کوئی ایسی سینٹرل ایجنسی موجود ہے کہ جو اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ یہ بات انشور کرے کہ جس طریقے سے مارکیٹ ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ بحیثیت مجموعی معاشرے کو یا معاش کو یا کمیونٹی کو اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. نہیں, وہاں تو لوگوں کے اوپر یہ چھوڑ دیا گیا تھا. اچھا یہ دعوے کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف بغاوت کی بنیاد آسان نہیں ہے, اس لیے کہ تو کوئی ایسا تو کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں کہ یہ تو کوئی کہیں نہیں رہا کہ یہ جو ہم چلا رہے ہیں تو اس کے نتیجے. مثلاً جیسے ابھی آج ہی کل دیکھیے ایک کرائسس آیا ہوا ہے یعنی امریکی معیشت کے اندر. نہیں اب اس وقت تقریباً 8% امریکی جو ہے وہ بے روزگار ہو گیا ہے, 8% امریکی بے روزگار, لاکھوں کروڑوں لوگوں کے گھر چھن گئے ہیں, جیسے کہ یہ کہ وہ گاڑیاں جو چھین لی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کی ذمہ داری کسی صورت سے بھی حکومت کو نہیں دی جا سکتی یا نظام سیاست کو نہیں دی جا سکتی, اس لیے کہ فیصلے تو کیے جا رہے ہیں بازار میں اور فیصلے تو کیے جا رہے ہیں اسپیکولیشن کی بنیاد کے اوپر. آپ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ لہذا نظام یعنی لبرل نظام جو ہے وہ اس کرائسس سے متاثر نہیں ہوتا. ہاں اگر تمام چیزیں حکومت کے قابو میں ہوتی جس یا کم از کم حکومت کا یہ دعویٰ ہوتا کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ پورا وہ کنٹرول ہے وغیرہ, تو وہ اس کے اندر موجود ہے وہ دوسری چیز. لہذا یعنی جیسے کہیے کہ لبرلزم کی ایک قوت اور طاقت یہ ہے کہ وہ فی الواقعہ قوت کو تقسیم کر دیتا ہے ایک ان اسٹرکچرز کے اندر کے جو حکومت نظر نہیں آتے. اقتدار میں وہ شریک ہوتے ہیں لیکن وہ حکومت نظر نہیں آتے. اسی لیے ہم نے جب ریاست کی سرمایہ دارانہ ریاست سرمایہ دارانہ لبرل ریاست کی تفصیل بیان کی تو ہم نے کہا سب سے زیادہ جو قوت وغیرہ ہے تو وہ بینکوں کے پاس اور ملٹی نیشنل کارپوریشن کے پاس اور میڈیا, اور ہم نے پارلیمنٹ کو بہت نیچے رکھا گیا جس کی کوئی حیثیت نہیں. لہٰذا میرے خیال میں, اور میں جانتا نہیں ہوں, ہو سکتا ہے تمام باتیں غلط, میرے خیال میں سوویت روس نے اپنے اندر ایک ایسا ہدف دے دیا عوامی نفرت کا کہ جو امریکہ کے مقابل ہدف بن گیا. یہ ہم کیوں امریکہ جیسے نہیں ہیں, اس لیے کہ یہ کمیونسٹ پارٹی حکومت کر رہی ہے اور یہ کمیونسٹ پارٹی جو ہے یہ ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے, ہمیں اپنے حالات کو بہتر نہیں بنا دیتی ہے اور لوٹ مار کرتی ہے اور لے جاتی ہے اور یہ وہ کرپشن ہے وٹ ایور ایٹسٹرا وہ کرنے کا. اس طریقے کا کوئی ایمبیگوس ان ایمبیگوس ٹارگیٹ لبرل نظام کے اندر نہیں ملتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کارپوریٹ پراپرٹی جو ہے نا, کارپوریٹ پراپرٹی کے مقابل پرائیویٹ پراپرٹی کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا جانے کی جدوجہد موجود نہیں ہے. تو اب یہ تمام باتیں درست ہیں یا غلط ہیں, سوچنے کی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ, لیکن جو اسٹیٹ اسٹرکچر ہیں, لبرل اسٹیٹ اسٹرکچر, چاہے وہ لبرل ڈیموکریٹک ہو چاہے لبرل اتھارٹیرین ہو, وہ اس طرح کی اسٹیٹ اسٹرکچر سے بالکل مختلف ہے. اس لیے کہ وہاں پلاننگ نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, اور ان معنوں میں سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی نہیں ہے کہ وہاں کوئی ایک پارٹی ہوگی اور وہی پارٹی ہو. ایسا کچھ نہیں ہے.
ہم پہلے دیکھتے ہیں تو سیلف انٹرسٹیڈنس یعنی کہ ذات سے اوپر اٹھنے کی جو بھی جدوجہد ہے آزادی کے حصول کی, وہ ایک ناکام جدوجہد ہے کہ آپ کہتے ہیں ذات سے اوپر تو نہیں اٹھ سکے, یعنی کہ میں قومی سطح پہ بہت بڑی قربانی نہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ لبرلزم نے یہ ثابت کر دیا کہ ذات کی سطح پہ تو قربانی دینے کے لیے تیار ہے, میں اپنی ذات کے لیے یعنی سیلف انٹرسٹیڈنس کے لیے تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر یہ ہے کہ میں اپنے سیلف سے اٹھ کر کسی اور سیلف کے لیے جو ہے وہ اتنی بڑی قربانی بہت عرصے تک نہیں دے سکتا, بلکہ وہ کچھ عرصے تک تو دے سکتا ہوں.
دیکھیں نا, اس میں مسئلہ یہ ہے, ہاں اول یہ کہ یہ ایک یعنی ایک مغالطہ ہے کہ آپ کے سیلف کے علاوہ بھی کوئی چیز اوپر ہے ہی نہیں. نہیں مثلا آپ مر جائیں گے تو جنت میں انشاءاللہ جب آپ پہنچیں گے تو یونس قادری ہی ہوں گے, یہ تھوڑی کہ آپ وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شامل ہو جائیں گے یا کوئی فرشتہ, ایسا ویسا کچھ نہیں. آپ کی ذات ایک مستقل حیثیت ہے, انشاءاللہ جب ہم جنت میں سرکل کریں گے تو آپ یونس قادری کی ہی حیثیت سے تشریف لائیں گے, ہے نا, یہی ہے کہ بزرگوں سے ملاقات ہوگی وہ تمام. لہٰذا ذات کے علاوہ کسی دوسرے اپنا حرور, وہ تو میرا خیال میں جھوٹ ہے, غلط ہے, ایسا تو کچھ ہے نہیں کہ ذات کے علاوہ نہ کوئی ان معنوں میں کوئی قوم ہے, نہ ان معنوں میں کوئی جیسے کہ یہ کہ انسانیت ہے, نہ ان معنوں میں کوئی امت ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, وہ تو کچھ نہیں, باقی تو صرف یونس قادری کے مختلف تعلقات ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس مغالطے میں اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ مہاجر ہے اور میں مہاجر ہوں, تو یہ ظاہر ہے کہ جھوٹ اور فراڈ ہے. کوئی بھی مہاجر ان معنوں میں ایسا یعنی آئیڈینٹی موجود نہیں, لیکن فریب میں گرفتار ہو کے آپ بہت سے دھوکے کھا سکتے ہیں, اس کا ایک دھوکا یہ بھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں, جو اکیلا معقول وہ یہی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے, یہاں جو ہے میری زندگی ختم نہیں ہو رہی, میں اپنے ہی ذات کی بقا کے لیے اور اپنے ہی ذات کی جیسے کہ فلاح کے لیے جو ہے قربانی دیتا ہوں. اسی لیے ہمارے ہاں ہر فرد انفرادی طور کے اوپر کامیاب ہوتا ہے, ہمارے ہاں کوئی اجتماعی کامیابی ایسی موجود نہیں ہے, محض جیسے کہ یہ کہ تسکین قلب کا ذریعہ ہے وہ ایک دوسری بات ہے, وہ جیسے کاشف بھائی فرماتے ہیں, لیکن کامیابی تو سب کی انفرادی ہو, کامیابی یہی ہے کہ یونس قادری جنت میں پہنچ گیا اور وہ جنت ہی میں یعنی وہ مستقل یونس قادری موجود رہے گا جنت کے اندر, مستفیض ہوگا جنت کی جو بھی لذات ہیں وغیرہ, اس کے علاوہ تو سب جھوٹ اور دھوکہ ہے. نہیں وہ کتنے دنوں تک وہ جھوٹ اور دھوکہ چلے گا وہ ایک دوسری بات ہے, ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک وہ ہو یہ وہ, لیکن باقی تو سب. اسی لیے تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تھوڑی ہے کہ بہت سے حق ہیں, نہیں صرف ایک ہی حق ہے وہ اسلام ہے, اور اس کے علاوہ کچھ حق نہیں, سب باطل ہے, کچھ اور حق نہیں ہے سوائے اسلام کے, اسلام محض حق نہیں ہے, الحق ہے ان معنوں میں کہ اور کوئی چیز جسے کہیے کہ مقصد زندگی کو بیان کرنے سے قاصر ہے, کوئی اور مقصد زندگی کی توجہ نہیں ہو سکتے, باقی جو بھی ہو توجہ وہ سب باطل ہے, جھوٹ ہے اور ڈیمونسٹریٹولی جھوٹ ہے. اس لیے کہ یونس قادری کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں. کیا ہے اگر فضل واقعی ہے کہ نہیں یونس قادری جنت جنت نہیں جائے گا, تو پھر یونس قادری جو مرضی آئے کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, میننگ لیس. یہ تھوڑی ہے کہ کوئی دوسرے معنی بھی دیے جا سکتے ہیں زندگی کے حق نہیں, یا تو وہی معنی ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام نے دیے, یا پھر کوئی معنی نہیں, کوئی معنی نہیں, ایک محض ایک حادثہ ہے, کوئی معنی آنے کچھ نہیں, آپ جتنی چاہے جو بھی کر لو اس کے علاوہ کوئی. لہذا مذہب کے علاوہ اور مذہب کے علاوہ ایتھکس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی, یہ تھوڑی سب کوئی سیکولر ایتھکس کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی, کچھ ایسا نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اسی لیے تو لا الہ الا اللہ, اور کچھ ہے ہی نہیں, دا نتھنگ. اور اس کی تو سب یعنی کوئی اس کا یعنی انکار نہیں کر سکتا, یعنی یہ جو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ بیان فرماتے ہیں اپنی منقولات میں یا جو آپ اپنی ماں باپ سے بیان کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں, یہ درست ہے, لیکن اس کے خلاف کوئی چیز آپ دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا تصور زندگی جو ہے وہ معقول ہے, کوئی بھی معقول ہے, ایسا نہیں.
ڈاکٹر صاحب, یہ مگر دوسری چیز جو آپ نے بتائی کہ
جی
وہ گروتھ کے ٹارگیٹس, اور گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے جب ہم ٹارگیٹس رکھ لیتے ہیں, یعنی چاہے سوشلزم میں رکھے ہوں, چاہے نیشنلزم میں, چاہے اسلامی مسلم قوم پرس جب رکھ لیتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کے ٹارگیٹ یعنی کہ ویسٹرنائزیشن کے, اور اس کے نتیجے میں جو بھی گروتھ, ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ گروتھ جو ہے وہ سوشلسٹ کنٹریز کو اور نیشنلسٹ کنٹریز کو بہت زیادہ حاصل ہوئی اور 1940s کے اندر, مگر ڈیولپمنٹ کے ٹارگیٹس کبھی بھی حاصل نہیں ہوئے. وہ ٹارگیٹس جب رکھتے ہیں تو پھر وہی کنفیوژن ہو جاتا ہے, پھر وہ
اب مطلب یہی ہے کہ آپ گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں کیا فرق کرتے ہیں, گروتھ کیا ہے اور گروتھ تو میں خیال ریلیٹیولی آسان ہے, اس لیے گروتھ آپ کہیں کہ مجموعی جیسے کہیے کہ ویلیو آف کیپٹل ہے وہ بڑھ رہی ہے تو وہ ہے گروتھ, ڈیولپمنٹ کیا ہے؟
ڈیولپمنٹ تو ملٹی ڈائمینشنل پروسیس ہے نا, جس کے میں جو ہے نا تقریباً آپ کی ثقافت بھی تبدیل.
اب مثلاً اگر آپ فرض کیجیے کہ آپ کہیے کہ ڈیولپمنٹ سے مراد ہے ہیلتھ ٹارگیٹس یا ایجوکیشن ٹارگیٹ سپوز, تو وہ تو سوویت روس نے بہت تیزی سے ترقی کی, مطلب یہ کہ یہاں تک آپ یہ دیکھیے کیوبا ہے, چھوٹا سا اس طرح کی ملک ہے, وہاں 100% لٹریسی ہے اور 100% ہیلتھ کوریج. تو اگر آپ سے ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ کچھ سوشل اسماعیل, تو ایسا نہیں ہے, اس طرح کی ممالک کے اندر بہت تیزی کے ساتھ مشرقی یورپ میں اور روس میں بہت ترقی ہوئی اور تمام سوشل ٹارگیٹس زیادہ تر ایجوکیشن ہیلتھ لٹریسی یہ وہ سب مل گئے. اوور آل جی آگے
ڈاکٹر ذرا تیز ہو گیا آج کا سر گھر آگے مزید میں نہیں کروایا ابھی ڈاکٹر.
اچھا ابھی یہیں سر, اچھا اوکے فائن, اگر آپ نے ابھی یہیں تک کیا ہے, اچھا اس کے بعد رہتا کیا ہے؟
ابھی تو کافی کچھ رہتا ہے.
کیا ہے
مطلب یہ اٹیک آن اسکارسٹی میں ابھی بہت مٹیریل ہے, اس کے بعد دوسرا جو تھا ایلیمینیٹنگ سوشل ڈیفرینسیشن,
جی جی
اس پہ بھی بہت مٹیریل ہے, اس کے بعد پھر جو اصل رد انقلاب ہے میوٹنی
اس کی پروسیس ہے,
جی اس کا پورا پروسیس ہے.
میرا خیال یہ ہے ایسا کریں, چونکہ اب کافی وقت ہے, ایک بجے تک ہم کریں گے کہ پیراگرافس تاکہ کچھ تو کور ہو جائے گا,
جی
ہے نا, تو کچھ پیراگرافس پڑھیں تاکہ وہ جو ہے آپ کے خیال میں غیر ضروری پیراگرافس نہ پڑھیں اور جو ہیں وہ پڑھیں تاکہ ایک بجے تک ہم کر لیں گے.
اب وہ جو بیوروکریسی آف پلاننگ تھی اس پہ پڑھنے کی ضرورت ہے,
کر لیں یا میں سوچتا ہوں چھوڑ دیں, چلو کیا ضروری ہے.
مارکیٹ ریلیشنز آر ایمرجنگ ایز دا ڈومیننٹ موڈ آف دا اکنامک آرگنائزیشن آف ایسٹ یورپین اسٹیٹ بیکاز دا ایکسپینشن اینڈ انٹینسیفیکیشن آف نیڈ ریکوائرز ایکسکلوسو اپروپریشن اینڈ ایکومولیشن. اسکارسٹی از دس الٹیمیٹلی سائیکولوجیکل کنڈیشن, وٹ ایور دا والیوم اینڈ کمپوزیشن آف مٹیریل گڈز دے ول کنٹینیو ٹو ریمین اسکیئرز as long as the need for them is greater and as long as needs growth outpaces the growth of production. Scarcity demands rivalry, competition, avarice and greed as permanent moral characteristics of individuals and of the relations they establish among themselves. That is why modern economics or modern social theory cannot contemplate an end to scarcity. Orthodox economics has aptly been described as theoretical expression of the irrationality of a society whose obscenities it justifies and then celebrates as natural and eternal.
یہ پیراگراف ہو گیا
جی.
اچھا پہلے تو کوشش کریں اس کی اردو, پھر اس کے بعد سکول. میرے خیال میں کافی اہم پیراگراف ہے, اس لیے اس کو پہلے تو اس کی ٹرانسلیشن کریں, اس کے بعد اس پہ کچھ تھوڑی سی گفتگو ہم کر لیں.
سب میرے پہلے اس میں اسکیئرسٹی کی تعریف بیان کرنے کی کوشش
کی. اسکیئرسٹی جو ہے وہ نہیں, یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہی جا رہی ہے کہ مارکیٹ اکانومی کو نیچرلی کیوں پریفر کیا جاتا ہے سیکولر معاشروں میں, یہ بات یعنی کیوں پلاننگ کو ایک معنی میں رد کیا سوویت یونین کے عوام نے اور وہ مارکیٹ کی طرف مراجعت انہوں نے اپنے لیے نجات سمجھا, اس کی کیا وجہ رہی؟
خواہشات سے بڑھ جانے کی.
ہاں
خواہشات جو ہیں وہ ان کے وسائل سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں.
نہیں تو مارکیٹ جی
وہ ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ پورے پروسیس کو آرگنائز کرتی ہے اپنی جو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور ایکومنیشن کے لیے وسائل کو ایک خاص طریقے سے یعنی
نہیں, سوال یہ ہے کہ وہ طریقہ پسندیدہ کیوں ہے اور پلاننگ کا طریقہ پسندیدہ کیوں نہیں ہے؟
جی
یہی بیان کیا ہے.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مادی اشیاء ہیں ان کا والیوم چاہے جتنا ہی بڑھ جائے لیکن وہ ہمیشہ کم ہی رہیں گی اگر ان کی جو خواہشات ہیں انہیں حاصل کرنے کی وہ اس سے زیادہ بڑھ رہی ہوں تو ہمیشہ اسکیئرسٹی رہیں گی. تو لہٰذا اسکیئرسٹی جو ہے وہ ایک یعنی نفسیاتی حالت ہے نہ کہ کوئی فزیکل حالت.
اچھا یہ دیکھیے کہ جب خواہشات بڑھیں گی یعنی خواہشات جو بڑھتی ہیں تو وہ خواہشات بڑھنے کے نتیجے کے اندر کون سی خصائش انسان کے اندر یعنی ایک فروغ پاتی,
یہ
مشابقت کے اور حرص کے. تو جو مارکیٹ ہے وہ نیچرل ارینا ہے کہ جہاں آپ مشابقت اور حرص کو کر سکتے ہیں. پلاننگ کے اندر تو آپ کو ایک ڈسپلن قبول کرنا پڑتا ہے اور اپنے ہیلتھ اور اپنے مسابقت کی ٹینڈنسیز کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, اس آرگیومنٹ کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ یہ سیکریفائز جو میں کر رہا ہوں یہ قومی مفاد میں ہے یا طبقاتی مفاد میں ہے یا وغیرہ وغیرہ. لہذا فطرتاً جب خواہشات بڑھیں گی تو آپ اس طریقے کی زندگی گزارنا چاہیں گے جس کے اندر مسابقت کے مواقع اور ہیلتھ کو فروغ دینے کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہوں اور وہ مواقع فراہم کرتے ہیں مارکیٹ. لہٰذا اسی وجہ سے موجودہ معیشت جو ہے یہ جو اکنامکس ہے یہ اسکیئرسٹی کو اکنامکس کا بنیادی سمجھتی ہے, یعنی ایک بنیادی اسکیئرسٹی جو ہے وہ ایک لا ایسی چیز ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر اسکیئرسٹی ختم ہو جائے تو وہ انفرادیت ختم ہو جائے گی کہ جو بنیادی طور کے اوپر ہرش کی بنیاد کے اوپر عمل کرتی, اور ہرش کے اوپر عمل کرنے کے لیے جس نیچرل ارینا کی ضرورت ہے وہ مارکیٹ. مارکیٹ ہی کے اندر آپ اپنے ہرش کو وہ کر سکتے ہیں.
If scarcity is a permanent condition of modern materialist society, accumulation and appropriation on a private exclusivist usually individualist basis is the normal means for social organization of such societies. If privatization is impeded, the obstacle to the alleviation of scarcity is seen as the agency which is responsible for the allocation of investment and income. The determination of prices at variance with those would have prevailed had the law of value been operative. Social pressure builds up to include a retreat from planning. Social pressure builds up to induce a retreat from planning through delegating to enterprises the right of appropriation of surplus and determination of level and composition of investment. The system of individual enterprise profitability was introduced by Stalin half a century ago, and the sphere of operation of this system has grown exponentially throughout Eastern Europe. It has long been recognized that the only basis on which individuals can be expected to work for the realization of plan objective is self-interest. Here, the options are strictly limited. the planners can create an economy of terror as Stalin did in the 1930s, slaughtering and dispersing countless millions, or they can organize an organized realignment of plan and market prices. Such a realignment normalizes the society of the dictatorship of the proletariat. In that channels its moral and physical energy into private competition and away from the state, which is seen as a creator and perpetrator of scarcity.
अच्छा इसमें भी बहुत से कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं जिनकी ऊपर कुछ हाँ कहते भाई कुछ पहले आप कोशिश करो कि आप सर ने क्या है
मैंने तो अंग्रेजी में कह दिया डॉक्टर
देखिए मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये कोशिश कर रहा हूँ देखिए जब एक आदमी बुनियादी तौर के ऊपर फिर से मोटिवेट होता है बुनियादी तौर के ऊपर उसका जो यानी तहर्रुक है वो हिर्स है तो फितरी चीज ये है कि वो उस हिर्स के तस्कीन के लिए उस हिर्स की तस्कीन के लिए जिस नौयत की माशरती सफबंदी को कबूल करे वो ऐसी है कि जहां उसकी जाती ख्वाहिशात के इजहार का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले अब अमलन ना लिबरल सरमायादारी में ना इश्तराकी सरमायादारी में इसका कोई इम्कान है इसलिए कि अमलन तो दोनों सरमायादारियां जो हैं जाती मिल्कियत को खत्म कर देती हैं अमलन तो जाती मिल्कियत ना इश्तराकियत में मौजूद होती है ना लिबरल में मौजूद होती है दोनों के अंदर एक के अंदर कॉरपोरेट मिल्कियत होती है दूसरे के अंदर स्टेट मिल्कियत होती है जब स्टेट मिल्कियत होती है इस तरह की सरमायादारी में तो इंसान से ये यानी फर्द से कि जो बुनियादी तौर के ऊपर हिर्स से मोटिवेट है ये कहा जाता है कि तुम्हें अगर इसकी इजाजत दी गई कि तुम अपनी जाती ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए जो करना चाहो जिस नौयत के ट्रांजैक्शन करना चाहो करोगे तो वो माशरे के लिए या उस इज्तमाइयत के लिए जिसके तुम एक फर्द हो नुकसानदेह है और एक सिस्टम है एक इल्म है जो हमें बताता है कि वो किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि जो माशरे के मफाद में भी हो और उसी में तुम्हारा मफाद भी है तुम अपनी जात की इसकी जो है अपनी जात की अपने नफ्स की जो ख्वाहिशात की तस्कीन का जो अमल है उसे महदूद कर लो उसकी तहदीद कर लो क्योंकि तुम्हारे पास वो अकलियत मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर तुम अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन के अमल को माशरे की या जिस इज्तमाइयत का तुम हिस्सा हो उसकी मजमूई तस्कीन के लिए रिलेट कर सको कौन ये करेगा ये प्लानिंग एजेंसी करेगी प्लानिंग एजेंसी जो है वो एक ऐसे इख्तदारी निजाम का हिस्सा है कि जो असल में रिप्रेजेंट करती है इंसानियत को लिहाजा तुम्हें करना अच्छा मार्केट के अंदर ये सब चीजें जो होती हैं ये यानी मख्फी होती हैं होता सब कुछ यही है अमलन यही होता है अमलन इसके अलावा मार्केट में और कुछ नहीं होता कि जो कीमतों का तयन हो रहा है वो बहुत ताकतवर इजारादारियां कर रही मतलब आप किसी भी बड़े मार्केट को ले लें मतलब कार के तो मुश्किल से सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन जाहिर है फाइनेंस की मार्केट में जहां 200 बैंक ज्यादा से ज्यादा पूरे दुनिया के निजाम सूद को मरतब किए हुए हैं इस सूरत से कार की मार्केट है तो वहां इतने लोगों इतनी फर्मों की है यानी जैसे कहिए कि इजारादारी है और गेहूं की मार्केट है तो वहां इतनी तो दुनिया के हर कोई भी दुनिया का ऐसा मार्केट मौजूद नहीं है जो मोनोपोलाइज हो न रहा हो मुस्तकिल मोनोपोली सरमायादारी का मतलब ही यह है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली में कन्वर्ट हो रही है मुस्तकिल या एक ऐसा अमल है कि जो कभी नहीं रुकता मुस्तकिल लिहाजा प्लानिंग जो है वो कॉरपोरेट प्लानिंग हो जाती यानी जिस तरीके से कॉरपोरेट यानी स्टेट प्रॉपर्टी की मुतबादिल जो चीज है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थोड़ी है प्राइवेट वो तो है कॉरपोरेट प्रॉपर्टी उसी तरीके से स्टेट प्लानिंग की जो मुतबादिल है वह कॉरपोरेट प्लानिंग दैट इज वो अच्छा लेकिन कॉरपोरेट प्लानिंग स्टेट प्लानिंग फर्क है काशिफ भाई को पता नहीं चलता कि ये कौन ये सब कुछ कर रहा है वो तो कहते हैं कि नहीं जनाब मैं जब जो चलता है खरीद रहा हूं میں جو چاہے بیوک خریدوں، جو چاہے کیڈلیک خریدوں، میں جتنا پیسہ جس لوں میری مرضی، میں اپنے حساب سے کرتا ہوں. لیکن لبرل نظام اقتدار کی خصوصیت اور اس کی جو طاقت ہے وہ اس کی مخفی پناہ ہے. اس میں جو اصل فیصلے کرنے والے ہیں ان کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں تھوپی جا سکتی، جس طریقے سے اشتراکی نظام میں تھوپی جا سکتی. لہذا جو اصل میں یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ سرمایہ کی بڑھوتری کی رفتار میں کس حکمت عملی پہ عمل کر کے زیادہ سے زیادہ تیزی آئے گی، وہ محفوظ ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور نظام اقتدار میں اصولاً تو اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو پارلیمنٹ ہے اور آپ بنیر کے انتخابات جیت جاؤ. نہیں، اس کا بھلا یعنی کہ آلو کی قیمت کے تعلق سے کیا تعلق؟ آپ کو جتنے آلو ملتا ہے خریدو. کوئی بھی بنیر والا آپ نہیں کہ کیوں خریدتا اس کو نہیں خرید بلکہ وہ ٹماٹر لے، نتھنگ لائک دیٹ. نہیں، تو سرمایہ دارانہ تنظیم اقتدار اور اشتراکی تنظیم اقتدار بالکل مختلف چیزیں ہیں. اور عملاً ہمیں سوویت یونین کے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اشتراکی تنظیم اقتدار ایک کھلے ہوئے دشمن کو سامنے پیش کر دیتا ہے، جو جس کو آپ پہچانتے ہیں کہ یہی مجھے میری خواہشات کی تسکین سے روک رہا. جس طریقے سے لبرل سرمایہ داری میں آپ نہیں پہچان پاتے کہ کون آپ کی ہرس کی تسکین کو روک رہا ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں دیکھو بینک فیل ہو گئے اور دیکھو گر گیا اور کوئی ٹیکنیکل وجہ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، ترنت وہ جو ہے وہ بش کی جگہ اوباما لے آؤ اور ایٹسٹرا، یو نو کینزین پالیسیز اختیار کر لو، نیو کلاسیکل پالیسی کی وغیرہ وغیرہ. لہذا جس وقت آپ ایک اشتراکی معیشت قائم کرتے ہیں، جب آپ ایک اشتراکی معیشت قائم کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، معاشرے کے حق میں ارتکاز سرمایہ کی بڑھوتری کو مہمیز دینے کے لیے اس نوعیت کی قیمتوں کا تعین ضروری ہے، تو آپ کے پاس دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. یا تو صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں، یہ ہم نے فیصلہ کیا، یہی ٹھیک ہے، جو یہ نہیں مانے گا ہم اسے قتل کر دیں گے، لہذا اور ہم اسے مجبور کریں گے کہ وہ یہ ان قیمتوں کو قبول کرے اور اسی طریقے سے کام کرے جیسے ہم کرتے ہیں اور وہ کرے. اور اسٹالن نے نہایت کامیابی کے ساتھ یہ کام 30 سال کیا، 1928 سے لے کے 1951 25 سال کیا. نہیں، اس نے کروڑوں آدمی قتل کر دیے اور اس نے کئی کے لوگوں کی چھین لی، اور اس نے ایک ایسا نظام استعداد بنایا کہ جس کے اندر کوئی کیوں کرنے کی بھی یعنی پوزیشن میں نہیں تھا. اچھا، وہ نظام جو تھا وہ اس کو تحلیل کر دیا پہلے خرشاو نے اور بعد میں. اب جب دوسرا تو دوسری چیز ہے، کسی طریقے سے اس کا موقع دیا جائے کہ کچھ نہ کچھ اجازت دی جائے لوگوں کو اپنی ذاتی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ موقع دیا جائے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ پلاننگ کو مارکیٹ پلاننگ بنا دو، کہو کہ جناب اچھا چلو جہاں تک اسٹیل کی پیداوار ہے تو وہ تو ریاست متعین کرے گی، لیکن آلو آپ اگا سکتے ہو، یا ٹھیک ہے ٹھیلا لگا سکتے ہو اس کا تو آپ کو اجازت ہے، یا کپڑا بنا سکتے ہو، یہ وہ اس کا، اور کہاں نوکری کرو ہم اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ تمہارا دوست یہاں کرو وہاں کرو کچھ نہ کچھ. اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب دیکھیے جناب جب ہم نے آپ کو اتنی اجازت دے دی تو دوسری چیزیں جو نہیں دی ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی خواہشات نفسانی کے فروغ کے لیے جو دائرہ کار ہم نے متعین کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا محفوظ دائرہ کار موجود ہو جس کے نتیجے میں وہ غیر مساوات پیدا نہ ہو کہ جو ایک کی خواہشات کی تسکین کی بڑھوتری کے نتیجے میں دوسری کی خواہشات کی تسکین کی بڑھوتری کو کم کرتا ہے اس محفوظ. لہذا یعنی دو ہی چیزیں ہیں، یا تو ہے لا آف دا سیکرٹ پولیس. لا آف دا سیکرٹ پولیس کیا کہ یعنی یہ کہ اگر آپ نے وہ نہیں کیا جو ریاست کہتی ہے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا وغیرہ، دیٹ از دا لا آف دا سیکرٹ. اور یا پھر ہے وہ لا آف ویلو. لا آف ویلو یہی ہے کہ قیمتوں کا تعین اس کے حساب سے ہوگا کہ جو لوگ ان کی قیمت اپنی خواہش سے متعین کرنا چاہتے ہیں. تو سوویت یونین میں جو بنیادی کمزوری تھی جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پلاننگ وغیرہ ناکام ہوئی ہے کہ کوئی ایسا آدمی، کوئی ایسی انفرادیت پیدا نہیں کی جا سکی کہ جو یعنی انفرادیت کے اس فالس یا انفرادیت لفظ تصور کے مطابق ہوتی کہ جو مارکس نے کنسیو کیا تھا. یعنی اسپیسی بینگ تو کوئی نہیں تھا نا یہاں کوئی بھی. اگر واقعی ایک ایسی انفرادیت تعمیر کر دی جاتی کہ جو طبقے کے مفاد کو اپنے مفاد کے اوپر ترجیح دینے پہ تیار ہو جاتی تو پلاننگ کامیاب ہوتی. تو جو بنیادی ناکامی ہے وہ تو وہی روحانی ناکامی وہی روحانی ناکامی کہ ظاہر یہ ایک جھوٹ ہے کہ کوئی اسپیسی بینگ ہے. اسپیسی بینگ تو کوئی ہے نہیں, نہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ تو اسپیسی ہے ہی نہیں. تو بالکل اسپیسی بینگ کہاں سے آ گیا؟ اسپیسی بینگ کہاں سے آ گیا؟ اس کی دوسری تفصیل جو ایسا فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی بات اس میں یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے, اس کے نمائندے نہیں تھے. ہی واز ناٹ اینی بڈی ریپرزینٹیٹو. انسانیت کے نمائندے نہیں تھے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, اور وہ تو نبی تھے. دیکھا, اگر یہ آپ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد یہ باتیں یہ جو ہے یہ جو اجتماعی کانشیسنیس کا تصور ایک بیوقوفی کی بات ہے. لہٰذا جو بنیادی کمزوری تھی وہ یہ کمزوری تھی کہ وہ سوویت مین نہیں کریٹ کر سکے. یعنی سوویت مین کا ایک پورا فلسفہ موجود تھا انقلاب کے بعد کہ سوویت آدمی کیسا ہوگا. تو سوویت آدمی وہی ہوگا جو ہر معاملے میں کلاس کے انٹرسٹ کو اپنے انٹرسٹ کے اوپر پرائرٹائز کرے. وہ آدمی تو آپ پیدا نہیں کر سکے سب کچھ کے باوجود. یعنی ٹیرر آپ نے استعمال کر لیا اور تحریش آپ نے استعمال کر لی, جو کچھ بھی آپ نے ترقی بہت سی کر لی ہے وہ, لیکن سوویت مین تو نہیں آ سکا. رہا تو وہی آدمی جو ہرس اور حسد سے موٹیویٹ ہوتا تھا. اس آدمی کو یا تو کچل کے اور دبا کے آپ اپنے مقاصد معاشرے کے لیے جو بھی ریپرزینٹیٹو پارٹی نے اپنے لیے مقرر کیے تھے وہ حاصل کر سکتی تھی, یا پھر وہ کمپرومائز کی صورت جو 1953 اسٹالن کے مرنے کے بعد سے. اس میں بھی مشہور کتاب ہے کہ جو اسٹالن نے خود ہی لکھی, اکنامک پرابلمز آف دا سوویت, اکنامک پرابلمز آف دا یو ایس ایس آر. یہ اس نے مرنے سے 3-4 مہینے پہلے لکھی تھی, اکنامک پرابلمز آف دا یو ایس ایس آر. اسٹالن نے خود ہی لکھی تھی کتاب. اس میں اس نے وہی آرگیو کیا تھا کہ کیوں ناممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ پلاننگ سے وہ مقاصد حاصل کر لیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ حاصل ہو. یہ ناممکن بات ہے. پلاننگ سے تو ہم وہی حاصل کریں گے کہ جو طبقے کے لیے جو ضروری ہیں, اور لوگ جو نہیں جانتے کہ طبقے کے لیے وہ کیا ہو. تو اس پیراگراف میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات یہی کہی جا رہی ہے کہ جناب چونکہ آپ سوویت مین قائم یعنی بنانے میں ناکام رہے, لہٰذا لا محالہ آپ کے پاس دو ہی آپشن رہ گئے تھے. یا تو لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ اس یعنی تعقل کو قبول کریں جس کے مطابق آپ کے خیال میں ایک غیر فانی اور اسے کہیے کہ غیر مرئی طبقاتی مفادات کی عروج کے لیے تقسیم دولت کی ضرورت ہے, یا پھر یہ آپ کریں کہ ایک ایسا نظام بنائیں جس کے اندر لا آف ویلیو اور لا آف پلاننگ جو ہیں وہ انٹیگریٹ ہو جائیں, اور کچھ حدود آپ دے سے جائیں جس کے اندر یہ تحریر اور حسد کے جذبے کو فروغ پانے کا موقع ملتا رہے, اور وہاں جو آپ کو کر لیں. تو یہ دوسری کوشش جو تھی وہ یہ ہوتی بنیاد بات ہے. اس میں اگر کوئی اس کال پر
روٹ لیول پہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو ہے پلاننگ اور یہ اور اس کا جو ہے وہ بتا دیا, مگر یہ کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ روٹ جو سوشلسٹ تھے وہ مسلمان تو نہیں ہوئے, وہ تو سب سے سب جو ہے
نہیں سوشلسٹ ہے. کیا
سوشلسٹ جتنے تھے وہ مسلمان تو نہیں, سب سب لبرل ہو گئے.
ہاں
کوئی مسلمان تو مسلمان جو نہیں تھے وہ بھی مسلمان نہیں رہے, بلکہ لبرل ہو گئے. تو
نہیں
پلاننگ کے نتیجے میں تو یہ ہے کہ
نہیں نہیں وہ مسلمان کیوں ہوتے گئے تھے وہاں تبلیغ وغیرہ کرنے. یہ ایک عجیب بات ہے. نہیں آپ وہ مسلمان ہونے کی ان سے توقع کیوں رکھتے ہیں؟
دونوں کے آئیڈیل تو ایک ہی تھے نا, اسی لیے جب وہ آئیڈیل جہاں نہیں ملا تو
نہیں جب یہ نہیں کہ ہم نے جو جس سے ابھی تک ابھی آپ نے جو بیان کیا اس سے تو یہ لگتا ہے نا کہ جب یہ آئیڈیل ختم ہو جاتے ہیں تو آدمی کا عقیدہ جو ہے وہ آزادی پر اور اس پہ سے ہٹ جانا چاہیے کہ آزادی کا اصول ناممکن ہے کسی بھی.
لیکن نا خود بخود تو کچھ نہیں ہوتا. اگر فرض کیجیے ایسا ہی ہوتا کہ جب باطل باطل ثابت ہو جائے تو لوگ حق کی طرف مائل ہو جائیں تو انبیاء نہیں مابوس کیے جاتے. لیکن یہ تو انسان کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات یعنی اپنی خرد, دیکھیے خرد عقل نہیں ہے, خرد عقل نہیں ہے. عقل کو تو دل کے تابع اسی لیے کیا گیا ہے کہ عقل جو ہے وہ پہلے یہ یعنی مفروض اس کا ہوتا ہے کہ اسے خدا کی رضا حاصل کرنی. لہذا خرد کی جو ترقی ہے یعنی لاجک, یہ وہ خرد جسے وہ علامہ اقبال کا مشہور ہوا ہے نا, آخرت واقف نہیں ہے نیک و بد سے, بڑی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے. نیک و بد اور یعنی میٹافیزیکل حقیقت تک آخرت تو نہیں ہے. جیسے وہ دوسرا علامہ اقبال کا مشہور قطعہ ہے جو ہم نے کئی مرتبہ کیا کہ وہ خیرت سے راہ رو روشن بسر ہے. خیرت کیا ہے؟ چراغ راہ گزر ہے. درون خانہ ہنگامے ہیں, کیا کیا چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے؟ نہیں تو خیرت کی بنیاد کے اوپر یا انٹیوشن کی بنیاد کے اوپر انسان حقیقت کا تھوڑی ادراک کرتا ہے. وہ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ جناب ایسا ہے, اسی لیے وحی کے ذریعے بتایا گیا. انسان کی وہ فیکلٹی ہے ہی نہیں کہ وہ حقیقت کا ادراک خود کر سکے. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہاں انبیاء, اب ظاہر ہے عیسائیت لیجیے, اب عیسائیت نے تو 100% یعنی کمپرومائز کر لیا, عیسائیت تو ختم ہو گئی. پہلے زار کی اعلی کار بنی, اس کے بعد وہ لبرل پارٹیوں کے, اس کے بعد وہ سوویت یونین کے اندر اس نے کی, اور بحثیت ایک مذہبیت کے وہ ایک عجیب مدقوخ سی یعنی چیز ہو گئی. یہ گھنٹے بجانا اور یہ تمام معاملہ, کوئی بھی نظام کی تبدیلی کا تصور اس کے پاس موجود نہیں تھا. تو تعلیمات وہاں کہاں موجود تھیں کہ لوگ مذہبیت کی طرف یعنی رجوع کر کے, وہ خود بخود تھوڑی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہیں بھی ایسا نہیں ہوا. مثلا اگر آپ ایسے جگہوں پہ جائیں, مثلا یعنی یہ کہ قبیلوں میں کہ جہاں کوئی بھی مغربی ہو نہیں پہنچا, تو کیا آپ کو وہاں اسلام ملے گا؟ آپ کو ننگے قسم کے لوگ پہاڑوں یعنی درختوں پہ چڑھتے ہوئے نظر تو یہ خود بخود لوگوں سے امید رکھنا یہ تو غلط ہے. وہ تو دعوت کی ضرورت ہے اور انبیاء کی تعلیمات کو یعنی عام کرنے کی اور ان کی پریکٹس کی ضرورت ہے. بہت دیکھنے کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے. تو سوئی دونوں تو یہ نہیں رہی. اس لیے بہت سے ہماری پارٹیوں میں بہت سی غلط فہمی تھی کہ افغانستان سے سوئی دونوں نکلا تو یہ کوئی وہ اسلامی کامیابی ہے. نہیں آپ کو یاد ہے, بالکل سب لوگ یہ کہتے تھے کہ وہاں تو آ جائے گا اسلام. نہیں کل صبح کیوں, اس لیے تو افغانستان میں شکست کھا لی. یعنی اب آپ خود سوچیں کہ بڑا ایسی کوئی ہو سکتی ہے. اگر ایسے ہی خود بخود ہوتا تو وہ تو وہی ہے نا, وہ جو فینومنالوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ ہے کہ وہ حق کو خود پہچان لے. انسان کے اندر بالکل یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حق کو پہچان, اس کے پاس وہ ہے ہی نہیں. اسی لیے تو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ یعنی کیا حیثیت اور کیا حقیقت کیا ہے. وہ تو ہے. اچھا میرے خیال میں اس اسٹیج کے اوپر ہم نے بہت کچھ کر لیا, ہم اب اسے ختم کر دیتے ہیں. اس لیے کہ اب آپ ایسا کیجیے کہ لٹریچر آف پرائٹیریت اور اس کو جتنا جلدی کر سکیں. ہیں
جی صحیح.
اچھا میری ایک کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ آپ دے دیں, بحث ایک مجموعی جو ہم نے بحث کی اس کے اوپر پھر ہم اسے ختم کرتے ہیں.
ہم نے اسلامک نیشنل کمیونزم کو دیکھا اور وہ جو ہے قوم پرستی, بنیادی طور پر وہ صرف قوم پرستی ہی ہے, اور اس کا صرف یہ تھا کہ وہ کیونکہ اسلامک نیشنل کمیونسٹ جو ہے وہ ان علاقوں میں تھے کہ جہاں سے اشتراکی انقلاب کا دور دورہ تھا, تو انہوں نے اسلامک جو مسلم قوم پرستی ہے اس کو ہم آہنگ کر کے پیش کیا اور اسلام کو ہم آہنگ کر کے پیش کیا اشتراکیت اور کمیونزم سے. تو لہٰذا انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اسلام کو سیکولرائز کیا جائے اور اس کی جو مذہبیت ہے اس کو بالکل یکسر ختم کر دیا جائے اور اس کی جو محض نظام ہونے کی اور ایک سسٹم ہونے کی حیثیت ہے اور اس میں یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام میں اشتراکیت ہے اور سوشلزم وغیرہ موجود ہے. لیکن یہی ہے کہ وہ ایک جس طرح سے نیچرل تھا کہ جیسے ہی اشتراکیت نے اپنے یعنی سول وار کے دور میں تو ان سے اتحاد اور حلیف رکھا ان کو, لیکن جیسے ہی انہوں نے قوت پکڑی تو انہوں نے مسلم قوم پرستوں کو جو ہے وہ کچل دیا اور یہ اسلامک مسلم نیشنل کمیونزم وغیرہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر اس چیز پر ہم نے دیکھا کہ جو ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیریٹ ہے اس وہ دو چیزوں پر زور دیتی ہے, ایک اسکیئرسٹی کا خاتمہ پلاننگ کے ذریعے اور دوسرا معاشرتی طبقات کا خاتمہ. تو اسکیئرسٹی پر جو ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیریٹ نے حملہ کیا وہ یعنی معاشی لحاظ سے ایبسولوٹ ٹرمز میں بہت کامیاب تھا, ترقی وغیرہ بہت زیادہ ہوئی, لیکن وہ جو ہے خواہشات کو کچلنے میں یا خواہشات کی تکمیل میں تقسیم میں ناکام ہوئی.
ٹیریٹ میں پلاننگ کے ذریعے یعنی ترقی ایبسلوٹ بنیادوں میں تو ہوئی بہت زیادہ, لیکن وہ یہ کہ جو انسان کی خواہشات نفس ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکی یا ان کی تسکین اور اس کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکی. اور مغرب نے, کیونکہ خود مغرب کے پاس کامیابی کا معیار جو ہے وہ محض مادیت ہے, لہذا اس نے ہمیشہ یہی پروپیگنڈا کیا اپنے دشمنوں کے حوالے سے کہ وہاں کی معیشت جو ہے وہ ناکام ہوگی. لیکن جو اس میں مشرقی یورپ میں برپا ہونے والے رد انقلاب کے لیے بھی مغرب نے یہی پروپیگنڈا کیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل ایسا نہیں تھا. ترقی تو بہت زیادہ ہوئی ہے وہاں پہ, لیکن جو اس کی اصل وجہ تھی وہ یہی یعنی لوگوں کی کا جو حال تھا اور لوگوں کا وہ تبدیل نہیں ہو سکا, جو کہ ظاہر ہے ویسے بھی غیر فطری دعویٰ تھا کہ انسان جو ہے وہ ایک سپیسی بینگ ہے اور انسان جو ہے وہ اپنی انفرادیت کو کسی دوسری انفرادیت میں ضم کر دیتا ہے تاکہ اس کی انفرادیت جو ہے اس کا اظہار ہو سکے, جو ہیگل وغیرہ کا وہ سب ہے. تو وہ ظاہر ہے اس کی ناکامی ثابت ہو گئی اور یہ چیز سامنے آ گئی کہ لوگوں نے اگرچہ اپنے پرانے حالت کے مطابق کے مقابلے میں بہت زیادہ ان کا معیار زندگی بلند ہوا, لیکن بہرحال مغرب اور امریکہ اور یورپ کے مقابلے میں کم ہوا.